الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المؤمن ألف مألوف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه مسند. ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبس درود پاک پڑھ لیجئے، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معد الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، وأبيضوا يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، آپ نے ابھی میرے یہاں پر حاضر ہونے سے قبل ہمارے محترم بھائی سے اس پروگرام کے انعقاد، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے موضوعات کیا ہوتے ہیں، اغراض کیا ہوتے ہیں، پیغامات کیا ہوتے ہیں، اس حوالے سے ایک تفصیلی اعلان باضابطہ طریقے سے آپ نے سماعت کیا. کیونکہ درس کا عنوان ہی ہمارا درس نظام مصطفیٰ ہوا کرتا ہے، اور درس نظام مصطفیٰ سے مراد نظام زندگی کے حوالے سے، نظم زندگی کے حوالے سے، زندگی کے طور و طریقے کے حوالے سے، کس طرح ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. یہ زندگی جو اللہ رب العالمین جل مجدہ کی جانب سے ایک امانت ہمارے پاس ہے، اور ایک محدود امانت ہے جو ایک محدود وقت تک ہمیں دی گئی ہے، جس کا حساب ہم نے یہاں سے لوٹ کر رب کی بارگاہ میں دینا ہے. تو اس زندگی کو ہم نے برتنا کیسا ہے، اس حقیقت سے ہم نے آشنا کیسے ہونا ہے، اور اپنے آپ کو غفلت سے نکال کر ہوش کی طرف ہم کیسے لے کر آئیں کہ ہمیں جو یہ عرصہ ملا ہے، یہ جو دور ملا ہے، یہ جو شباب اور عمر ملی ہے، یہ جو نعمتوں کے تسلسل اور سلسلے ملے ہیں، تو یہ ایک محدود ہے، ایک تھوڑی وقت کے لیے ہے، اور موت برحق ہے، اور پھر ہم نے لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے. تو اس محدود دنیا میں جو دار العمل ہے، یعنی یہاں پر عمل کریں گے اور اس کی جزا اللہ کے پاس ملے گی آخرت میں. تو دار الآخرت، مرنے کے بعد کا جو زمانہ شروع ہوتا ہے، وہیں سے دار الآخرت شروع ہو جاتا ہے. اصلاً تو اسے قبر سے اٹھانے کے بعد، اٹھ جانے کے بعد، قیامت قائم ہونے کے بعد، حساب و کتاب کے مرحلے کو دار الآخرت کہا جاتا ہے، لیکن اس کا پروسیس جو ہے وہ قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے. تو جب تک موت نہیں آئی اور ہم زندہ رہے تو اس کو دار العمل کہتے ہیں، اور جب موت آ گئی تو دار الآخرت شروع ہو گیا. تو دار الآخرت دار الجزا ہے، وہاں پر جو ہم نے یہاں پر جو کیا ہے اس کا اجر، اور اس کے بارے میں بعض پرس برائی کے بارے میں سزا علیہ باللہ اللہ محفوظ فرمائے، اور خیر کے امور کو اللہ رب العالمین جل مجدہ جو اپنے فضل سے قبول کرے گا اس پر اجر. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، تو یہ جو دور ہے یہ دار العمل کا ہے. یہ محدود زندگی ہمیں ملی ہے، ہمیں بڑے ہوش سے کام لینا ہے، بڑی سمجھداری سے کام لینا ہے. ہم اگر یہ سمجھے کہ جناب یہ شامیانے اور یہ شادیانے اور یہ عمر اور یہ تمام زندگی کی لیل و نہار کی گردشوں کا مشاہدہ ہمیشہ رہے گا، تو یہ ہماری کم عقلی ہے، یہ دھوکہ ہے، خود فریبی ہے. اس لیے کہ ہم سے پچھلے نہیں رہے، ہمارے درمیان جو کل تھے وہ نہیں رہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ لوگ تھے ہمارے پاس نہیں رہے، تو ہم بھی نہیں رہیں گے. ہر سیکنڈ میں انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور ہم نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں. تو ہم صرف ایک برادری، ایک دوستانہ فارمیلٹی پوری نہ کریں، بلکہ اس مقصد کو بھی سمجھیں کہ جس کو آج ہم اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں تو بہت قریب ہے، شاید ابھی ہو جائے ہمیں کاندھوں پر اٹھا کر لے جایا جائے. اور یہ ایک حقیقت ہے، جس کی آنکھ بند ہو گئی اسے حقیقت پتا چل گئی، اور جو یہاں پر آنکھ کھول کے زندہ ہے وہ دھوکے میں ہے، اس لیے کہ یہ جو نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہے. آنکھ بند ہونے کے بعد پتا چلے گا یہ کیا تھا، اور قرآن نے کہہ دیا یہ کھیل تماشا ہے. اس پر بار بار ہم نے گفتگو کی ہے قرآن کے حوالے سے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ اور عمل کی توفیق دے. جب آنکھ بند ہوگی پھر پتا چلے گا یہ دنیا کیا تھی. یہ جو 63 سال کی عمر، 65 سال کی عمر، 70 سال کی عمر، 80 سال کی عمر، 50 سال کی عمر، 45 سال کی عمر، جو ہم نے عمریں گزاری ہیں اور ہم نے جو نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے ہیں، جس کو ہم ہمیشہ سمجھتے رہے، اور ہمارا نفس، ہمارے ساتھ جڑا ہوا شیطان ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالتا رہا کہ نہ یہ تو ہمیشہ رہے گا، نہ تیری جوانی ہمیشہ رہے گی، تیرا شباب ہمیشہ رہے گا، تیرے کر و فر ہمیشہ رہیں گے. نہیں، قرآن نے کہا یہ دھوکہ ہے. آنکھ بند ہوگی تو تمہیں پتا چلے گا یہ کیا تھا، اور وہ کیا تھا تو قرآن کہتا ہے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھاتا ہے اور حقیقت کو واضح کرتا ہے. الجھاتا نہیں، لفظوں میں گھماتا نہیں، ایک خام خیالی نہیں، ایک ڈرامائی انداز نہیں، حقیقت پر مبنی بات قرآن کرتا ہے کہ یہ کھیل تماشا ہے. دنیا کیا ہے؟ لہب و لعب، یہ کھیل تماشا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں، میں نے بارہا اس پر صوفیہ کا قوال آپ کے سامنے پیش کیا اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے، کہ کھیل تماشے میں ہمیشگی نہیں ہوتی. کھیل تماشا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کمکمے بجھا دیے جاتے ہیں، شامیانے سمیٹ دیے جاتے ہیں، قالینیں اٹھا لی جاتی ہیں، جو سجا ہوا ایک بناوٹی ماحول ہوتا ہے. کھیل تماشے میں کیا ہوتا ہے؟ بناوٹی ماحول. سرکار صاحب دیکھیں، ایک بناوٹی ماحول ہوتا ہے، پنجرا لگ گیا، بڑے خوبصورت کمکمے لگ گئے، بہت اونچا شامیانہ لگ گیا، لیکن جیسے ہی اس کا وقت ختم ہوا اور آپ جب دوسرے دن آئیں گے حیران ہو جائیں گے، ارے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ تو ایک سمجھدار آدمی کہے گا کہ بھائی وہ تو ختم ہو گیا، کہا اتنا بڑا شامیانہ کیسے اٹھا لیا گیا، یہ کمکمے اتنے روشن تھے وہ کیسے بجھ گئے، یہ قالین، یہ زمین تو زرق برق کر دی گئی تھی، یہ کیسے ختم کر دی گئی؟ اس نے کہا جی عقل سے کام لیں، یہ کھیل تماشا تھا، اور کھیل تماشا جب ختم ہو جاتا ہے تو حال یہی ہوتا ہے، اور کھیل تماشا ہمیشہ رہتا بھی نہیں. تو مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے میرے دوست، اور اس وقت میرے ساتھ پوری دنیا سے جو مسلمان شامل ہیں میں ان سے بھی اس وقت مخاطب ہوں، کہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ وقتی زندگی، خدا رہا یہ وقتی زندگی جو ہمیں ملی ہے، یہ تقریر کے جوش میں آپ میری بات نہ سنیں، اور نہ میں تقریر اس لیے کروں کہ میری ڈیوٹی ہے، نہ میں اس لیے بولوں کہ یہ میری ضرورت ہے، اور آپ اس لیے سنیں کہ یہ آپ کی ضرورت ہے، تب ہمارے اندر کوئی عملی جدوجہد پیدا ہوگا، کوئی عملی فکر پیدا ہوگی، ہم کسی چیز کو غلط کہیں گے اور یقین کریں گے تب اس سے ہم جان چھڑائیں گے. ایک فلسفے کے طور پر، ایک قصے کے طور پر، ایک کہانی کے طور پر دل بہلانے کے لیے گھنٹہ کہیں پر بیٹھ گئے، واز ہم نے کیا، آپ نے واز سنا، نہ میرا مقصد اپنے آپ کو تبدیل کرنا تھا، نہ آپ کا مقصد تھا. میرا مقصد تھا کہ جب بس مائک پر گفتگو کر دی جائے، آپ کا مقصد تھا کہ بس مائک کی آواز میں آپ گم ہو گئے، اور آپ نے کہا چلو ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے تو چلو جا کر بیٹھ جاتے ہیں. تو میرے دوستو، ہم نے پھر اپنا وقت ضائع کیا. مجھے بھی اس بات پر ہوش کرنا چاہیے، آپ کو بھی ہوش کرنا چاہیے کہ یہ مجلسیں جو مخلصین اپنے رشتے حلال سے سجاتے ہیں، یہ ہمارے محسنین ہیں، یہ ہم پر فضل کرتے ہیں، اللہ ان کے مال اور رزق میں برکت دے، ہمارے خیر خواہ ہیں جو ہمیں ہوش کی طرف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جاگو، ہوش کرو، کہاں جا رہے ہو، آج پورا دن تم نے کہاں گزار دیا. یہ ایک مہینے کے بعد سلسلہ ہوتا ہے، تو ایک مہینے کے بعد پھر جھنڈوڑا جاتا ہے کہ اٹھو، کیا کیا، یہ پورا مہینہ غفلت میں گزار دیا ہے. اب آگے کیا کرنا ہے؟ تو میرے دوستو اپنے اور آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے اور اس نہش پر لانے کے لیے کہ جو حقیقت پر مبنی ہے، جو اللہ رب العالمین جل مجدہ سے ملنا حق ہے، موت حق ہے، تو جو وہاں پر اس سے زیادہ آرام اور سکون کیسے ملے گا، اس حوالے سے ہم نے اس موضوع کا نام درس نظام مصطفیٰ رکھا ہے. اور میں نے اس پر بڑے لمبی گفتگو ہم نے پہلے کی ہے کہ نظام مصطفیٰ ہی کیوں رکھا، کوئی اور نظام کیوں نہیں رکھا. اس لیے رکھا کہ حضور ہی کا نظام صلی اللہ علیہ وسلم ایک آفاقی نظام ہے، ہماری زندگی کے تمام شعبوں پر محیط نظام ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو نظام مصطفیٰ گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کے شکم میں آیا، حضور کا دیا ہوا نظام اس کے بارے میں، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کا مرتبہ، اس کے حقوق بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. بچہ پیدا ہو گیا، اس کے حقوق بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. اب بالکل بچپنا ہے، اس کے حقوق بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. بالغ ہوا، اس کے حقوق بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. تعلیم حاصل کرنا، اس کے حقوق بیان کرنا، کھانا پینا سونا جاگنا رہنا چلنا پھرنا سوچنا تنہائی جلوت سب کے حقوق نظام مصطفیٰ بیان کرتا ہے. شادی ہو گئی، اس کے حقوق بیان کرتا ہے. اس کی اولاد اب ہو گئی، اس کے حقوق بیان کرتا ہے. اب یہ بڑھاپے میں آ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ صحت توانا تھی، اس کے حکم بتاتا ہے کس طرح برتنا ہے، کس طرح قبول و رد کے تقاضے رکھنے ہیں، کس طرح خوشی اور غم کو نبھانا ہے، کس طرح سماج کو نبھانا ہے. مر گیا، مرنے کے حقوق قرآن بیان کرتا ہے. قبر میں چھوڑنے تک کے حقوق بیان کرتا ہے. قبر میں تو وہ چلا گیا لیکن پیچھے جو اپنے مال چھوڑ گیا ہے، قرآن اس کی بھی حقوق بیان کرتا ہے. تو دنیا کا یہ واحد نظام ہے نظام مصطفیٰ جو انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے. لہذا ایک بات مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے، وہ یہ کیا ہے کہ جب یہ سارا نظام اور سارا دستور میرے دوستو اسلام نے دیا ہے، تو پھر ہم نے کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے. مثال کے طور پر یہ میں گلاس اٹھا کر پینے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے مجھے اس بات پر غور کرنی کہ میں مسلمان ہوں. یہ چیز مجھے اچھی تو لگ رہی ہے لیکن میں مسلمان ہوں، کیا میرے رب نے اس کو پینے کا حکم دیا ہے؟ میں اس کے قریب جانا چاہ رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو جو مشورہ دینا ہے وہ کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ، رب پر یقین رکھتا ہوں. میرا نام مسلمان اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان اور مذہب کے خانے میں صرف لکھا جائے، شناختی کارڈ میں مجھے مسلمان لکھا جائے، پاسپورٹ میں مجھے مسلمان لکھا جائے. میرے ماں باپ نے میرا نام مسلمان رکھا ہے، الحمدللہ، یہ سعادت ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا تھا؟ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ میں اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کروں. کسی کو دیکھ رہا ہوں تو پہلے اپنے آپ کو مشورہ دوں، کیا میرے رب نے اس کو دیکھنے کا حکم دیا ہے؟ میں اس گلاس کے قریب جا رہا ہوں تو پہلے یہ اپنے آپ کو سوچوں، یہ نہیں کہ اس کی کانچ مجھے بڑی پسند آ گئی ہے، یہ گلاس اس کا بڑا خوبصورت اور حسین چمک رہا ہے، کرسٹل قسم کا گلاس ہے، چمک رہا ہے ستاروں کی طرح، اس میں صاف پانی نظر آ رہا ہے. اب میں اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہوں، فرمایا تمہاری طبیعت تو للچا رہی ہے لیکن پہلے مسلمان ہو تو یہ غور کرو کہ تمہارے رب نے ایسی چیز کے قریب تمہیں جانے کے لیے کہا، ایسی چیز استعمال کرنے کے لیے کہا. المختصر زندگی کے جتنے بھی تقاضے میرے دوستو، صبح سے لے کر شام تک ہزاروں چیزیں ہم پسند کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، ہم اس سے قریب جاتے ہیں، دور جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز نظام مصطفیٰ کی جو بنیاد ہے، جو اس کی بیج ہے جس سے وہ تمام چشمے پھوٹتے ہیں، وہ یہ کہ پہلے اپنے آپ کو اس مشورے کی طرف لانا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے اسلام اس کی اجازت دیتا کہ نہیں دیتا، دیتا کہ نہیں دیتا. جس سے یہ شعور لگ گیا نا اور جس سے یہ تڑپ لگ گئی، اس کی گاڑی ٹرک پر آ جاتی ہے، اس کی گاڑی آ جاتی ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو سمجھ لے. میری بات عملی طور پر ہم یہ کہیں، کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں، جوتا پہن رہے ہیں تو پہلے یہ سوچیں کہ اسلام نے اس کے پہننے کے بارے میں کیا کہا. کپڑے پہن رہے ہیں تو اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ نہیں کہ کپڑا ہمیں اچھا لگ گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں اسلام کہتا کیا، کیسی چیز استعمال کی جاتی ہے. مکان دیکھ رہے ہیں، اس میں زیب و زینت دیکھ رہے ہیں تو پہلی چیز یہ دیکھی جائے کہ اسلام کی مزاج کے مطابق ہے کہ نہیں. پہلی وہ چیز ہے اور اسی کو قرآن نے ذکر کیا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام کے اندر آؤ. یہ نہیں کہ مسجد کے اندر خدا کی سنو اس لیے کہ خدا نے کہا کہ رکو یوں کرنا ہے، سجدہ یوں کرنا ہے، جوتے وہاں پر اتارنے، نماز یہاں پر پڑھنی ہے، چار رکعت پڑھنی ہے، اس طرح پڑھنی ہے، تو صرف مسجد تک اسلام میں داخل نہ ہو. ادخلوا فی السلم کافہ، پوری زندگی کو اسلام میں لا کر کھڑا کرو. تمہارا لباس، تمہارا چہرہ، تمہاری صورت، کیا میں آپ کو سمجھا سک رہا ہوں؟ ہاں، تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سب سے پہلے میرے نوجوان دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جس چیز کو دیکھ رہے ہیں، جس چیز کو کھا رہے ہیں، جس چیز کو پکڑ رہے ہیں، جس چیز کی طرف رغبت کر رہے ہیں، جس کی طرف جا رہے ہیں، پہلے اپنے آپ کو اس بات کی طرف قائل کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو پسند کرتے ہیں، یہ سرکار نے اس کو منع کیا ہے، اس چیز کا خیال، اور پھر اس پر عملی جدوجہد کے ساتھ ہاں تو کر لینا، نہ ہے تو چھوڑ دینا۔ یہ ہے اصل زندگی جو اس درس نظام مصطفیٰ، نظام دینے کے ساتھ یہ صلاحیت، یہ کیفیت کو بندے کے اندر ابھارتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کئی حقوق بیان کیے، ابھی مارفانی صاحب انشاءاللہ اس کی پوری لسٹ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ کتنے دروس ہو چکے ہیں تقریباً آج تک؟ 100 کے قریب دروس اس پر ہو گئے ہیں، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے اور اس میں جو خطائیں معاف فرمائے۔ تو یہ 100 کے قریب دروس ہوئے ہیں، اس میں ہم نے یہی کیا نظریات، کیونکہ دیکھیں میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، نظام مصطفیٰ چار نظام دیتا ہے، اس کو سن لیجئے، کیونکہ قرآن نظام مصطفیٰ ہے، قرآن کے مضامین اور سبجیکٹ بھی چار ہیں، بحث یہ تو مسلمان ہونے کے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، قرآن کس پر خطاب کرتا ہے، جس کو مخاطب کرتا ہے وہ انسان ہے، قرآن بات جس سے کرتا ہے، قرآن جس کے لیے آیا ہے، قرآن کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے، انسان، اور پھر اس کی غرض کیا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے، کیا ہے اس علم کی، ہدایت مل جائے، ایک بات۔ پھر قرآن جو آپ الحمد سے الف، الحمد کے الف سے لے کر، یہ بنیادی نالج ہر مسلمان کو پتا ہونی چاہیے، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ یہ سعادت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس کو چھوٹا سمجھ کے ترک نہیں کرنا چاہیے، ہماری ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک، یہ قرآن کی آیتیں آپ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس میں کن موضوعات پر بات ہوئی ہے؟ یہ انسان سے تو خطاب کر رہا ہے، لیکن انسان کے کس شعبے سے خطاب کر رہا ہے، یہ بہت بنیادی سوال ہے، یہ انسان کی کس کیفیت سے خطاب کر رہا ہے؟ تو سنیے، انسان کی زندگی کو قرآن نے چار حصوں میں بانٹا، اور پانچواں حصہ کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا، اور نہ تیسرے کا کوئی قائل ہو سکتا ہے۔ جو بات ہے یہ درس نظام مصطفیٰ میں، ہم اسی چیز کو ثابت کرتے ہیں۔ قرآن انسان کے چار شعبے بیان کرتا ہے، انسان کی چار ضرورت کو بیان کرتا ہے، سن لیجیے آپ، بالکل اس کی سمری اور خلاصہ لے آیا ہوں، جو بڑی باتیں تھیں اس کو خلاصے کے طور پر، تاکہ آپ اس کو بالکل اس کی تقسیم کے اعتبار سے اس کو سمجھ سکیں۔ انسان کی زندگی کے چار شعبے قرآن کرتا ہے، اور ان چار شعبوں ہی سے متعلق قرآن کی ساری آیتیں ہیں۔ پہلا ہے عقیدہ، کیونکہ انسان دیکھیں باطن اور ظاہر کا مجموعہ ہے، روح اور جسم کا، آپ ظاہر نہیں، اندر سے بھی آپ کے کچھ تقاضے ہیں اور باہر کی بھی تقاضے ہیں، تو جو چیز اندر رہتی ہے وہ دل کے حوالے ہوتی ہے، اور جو باہر رہتی ہے وہ جسم کے حوالے ہوتی ہے۔ تو ایمان اور عقیدہ، کیونکہ یہ سچائی کا نام ہے، صدق کا نام ہے، بیج ہے یہ بیج، کیونکہ بنیاد تو ثانوی چیز ہے، بنیاد باغ کی چیز ہے، اصل چیز بیج ہے۔ تو جہاں پر انسان کے اندر انسانیت کا بیج رکھا گیا وہ اس کا باطن ہے، اور وہ بیج کس کا، کس چیز کو کہتے ہیں، عقیدے کو، کچھ چیزوں کو انسان سچ سمجھتا ہے اور پھر اسی سچ کو پوری زندگی نبھاتا ہے۔ اب اگر غلط چیز کو سچ سمجھا تو اسی کو نبھاتا رہتا ہے، صحیح چیز جو تھی اسی کو سچ سمجھا تو اسی کو نبھاتا رہتا ہے۔ ہمارا ظاہر پورا ہمارے باطن کا غماز ہوتا ہے، تو پہلی چیز ہمارا باطن ہے، پہلی چیز ہمارا باطن ہے۔ تو اسلام انسان کے باطن اور ظاہر دونوں کو ملا کر چار شعبے کرتا ہے، ایک شعبہ باطن کو دیتا ہے اور تین شعبے ظاہر کے، اور یہ بھی ہے، یہی حقیقت ہے کہ انسان کا ایک ہی شعبہ باطن کا ہے اور تین شعبے ظاہر کے، سنیے۔ اور قرآن نے انسان کی تعلیم کو بانٹا بھی چار حصوں میں، اور انسان ظاہر اور باطن کا مجموعہ ہے۔ تو پہلا حصہ جس پر انسان کی تقسیم، انسان کی فکر کی تقسیم، انسان کی شعبہ جات کی تقسیم جو قرآن کرتا ہے، وہ چار حصوں میں ہے، تو سن لیجئے، وہ پہلی چیز ہے عقیدہ، دوسری چیز اعمال و احکام، تیسری چیز اخلاق، اور چوتھی چیز معاشرت۔ یہ میں نے سمندر کو کوزے میں جمع کیا آپ کے سامنے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ جس چیز کو بھی آپ کھینچ کے لائیں گے، یا تو معاشرت میں آئے گی، کسی چیز کو آپ ڈھونڈ کے لائیں گے یا تو وہ اخلاق میں آئے گی، کسی چیز کو بھی آپ ڈھونڈ کے لائیں وہ اعمال و احکام میں آئے گی، کوئی بھی نقطہ آپ اٹھا کر لائیں یا تو عقائد میں آئے گی۔ چار ہی وہ برتن ہے جس میں انسان کی پوری زندگی آ جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، بحث سے تو مسلمان ہونے کی یہ بنیاد ہمیں پتا ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں قرآن سے پیار ہو جائے، ہمیں پتا چلے یہ کیا کہتا ہے اور کن شعبوں پر کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تلاوت کرنا بہت بڑے شرم کی بات ہے، اس کو حفظ کرنا بہت شرم کی بات ہے، اس کی آیات کو بے اعتبار علاج کے پڑھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے،
لیکن اصل قرآن کریم ہدایت کے لیے ہے. ہدایت اب وہ انسان کی تمام ضرورتوں کو, بعض لوگ کہتے جی انسان قرآن کو دم درود کے لیے نہیں آیا, میں نے کہا قرآن انسان کی ہر ضرورت کے لیے آیا ہے. قرآن انسان کی ہر ضرورت کے لیے, اس کی مادی ضرورت بھی قرآن مہیا کرتا ہے, اس کی روحانی ضرورت بھی قرآن مہیا کرتا ہے, اس کی فکری ضرورت کو بھی قرآن مہیا کرتا ہے, اور اس کی داخلی اور خارجی ضرورتوں کے جتنے تقاضے سب پر قرآن کلام کرتا ہے. اور ہم اہل سنت ہیں, ہمیں اس پر فخر ہے, الحمدللہ ہم کسی شعبے کا انکار نہیں کرتے. ہم اس کو بطور حفظ کی بھی اجازت دیتے ہیں, بطور تلاوت کی بھی اجازت دیتے ہیں, بطور قرآن خوانی کی بھی اجازت دیتے ہیں, بطور علاج کی بھی اجازت دیتے ہیں, اور خاص طور پر تدبر و تفکر کی اجازت دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن خوانی کے لیے نہیں آیا, غور و فکر کرنے کے لیے آیا, میں نے کہا اگر یہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا تو پھر ایک حرف پر 10 ثواب ملتا کیوں ہے؟ یہ حضور نے اس پر تلاوت پر اتنا زور کیوں دیا؟ اگر قرآن خوانی کوئی چیز نہیں ہے, تلاوت کوئی شے نہیں ہے, تدبر ہی سب کچھ شے ہے, تو حضرت صاحب یہی تو گمراہی کی بنیاد بنی ہے. جس کا شعبہ غور کرنے کا نہیں تھا, جس کی کیپیسٹی صلاحیت استعداد نہیں تھی, اس کو تم نے قرآن پڑھا دیا, قرآن اس کو پکڑا دیا, تو حال کیا ہوا کہ گمراہی پھیلنا شروع ہو گئی. ہم اس تقسیم کے قائل ہیں کہ جن کا شعبہ تلاوت کا ہے وہ تلاوت کرے, اور جن کی صلاحیت تدبر کی ہے وہ تدبر کرے, تلاوت والا تلاوت کر کے تلاوت کے پیغام کو عام کرے, اور تدبر والا غور کر کے اس کی فکر کو عام کرے.
اللہ اکبر یا رسول اللہ.
آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن کے تقاضے پڑھنے کی, تو میں نے آپ ماشاءاللہ اکثر یہاں پر کالج یونیورسٹی کے جو طلباء ہیں, تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ قرآن کا موضوع ہے, اس کے پڑھنے کا سٹائل اور ڈھنگ یہ ہے, اس کے رول اور ریگولیشن اور شرائط اور ضابطے قواعد یہ ہیں, اس سے اگر ہم ہٹیں گے تو پھر ہدایت پانا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب آپ سن لیجئے, اب میں اپنے موضوع کی طرف لے کر آ رہا ہوں, اور بہت نفیس موضوع آج ہم نے انتخاب کیا جو ہماری ضرورت کے اعتبار سے, شاید اس کے بعد بھی جو درس آئے اس میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. لیکن نوجوانوں, میں آپ سے مخاطب ہوں یہاں پر, ان بزرگوں نے تو بڑی اعتماد کے ساتھ اپنی زندگیاں مکمل کی ہیں, اور اللہ انہیں اور لمبی عمر عطا فرمائے, لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کتنی پیاری زندگی ان بزرگوں نے گزاری ہے, کہ آج چہرے پر سفید ریش ہے, داڑھی سفید ہے, لیکن دین کی محافل میں. کیا مطلب؟ جوانی میں تیاری تھی نا, اب ہم نے تیاری کرنی ہے تاکہ ایسا ماحول ہمیں مرتے دم تک ملے اور لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بنیادی چیز کیا ہے جو خیر کی طرف لے کر آتی ہے, اور بنیادی چیز کیا ہے جو فساد کی طرف لے آتی ہے؟ آج اسی پہ ہم گفتگو کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں اس کو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. یہ موضوع میں نے کئی زمانے سے پڑھ رکھا تھا, لیکن کچھ اس سے پہلے کی ضروریات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. آج میں اس طرف آیا ہوں تو انشاءاللہ وہی باتیں عرض کروں گا. تو آج گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا جو میں نے عرض کیا کہ قرآن کے چار موضوعات ہیں, جس چار چیزوں پر توجہ سے سنیے, اسپیکر لاؤڈ اسپیکر کی آواز میں غور کرنے کی بجائے پیغام میں غور کریں, اور کلمات کے مترادفات اور اس کی گرج میں غور کرنے کی بجائے پیغام میں غور کرتے ہوئے اس بات کو سنیے آپ کہ قرآن نے انسان کی زندگی کو چار حصوں پر بانٹا ہے, عقیدہ, احکام و اعمال, اخلاق اور معاشرت. ٹھیک ہے, عقیدہ اندر رہتا ہے دل میں. ٹھیک ہے, اب عقیدہ ٹھیک ہے, یہ عقیدہ بیج ہے, بنیاد نہیں, بنیاد سے نیچے کی چیز ہے, بنیاد سے نیچے کی چیز ہے, بیج ہے, کیونکہ بیج سے جو چیز پھٹتی ہے وہ بنیاد بنتی ہے, بیج اس سے نیچے کی شے ہے, تو وہ جو بالکل عین ہے, وسط ہے, جوہر ہے اس کا. اب ذرا توجہ کیجیے اس پر کہ عقیدہ جو دل میں ہوگا, جس چیز کو آپ عقیدہ بنائیں گے وہی چیز آپ کے سامنے ظاہر ہوگی, جس چیز کو اندر سے پسند کریں گے وہ چیز باہر آئے گی. تو عقیدہ, اس کو میں زیادہ لمبا نہیں کرتا, موضوع کی طرف آتا ہوں. ہر درس میں ہم اسی چار چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کھول کر آپ کے سامنے رکھیں گے. آج صرف اتنا سن لیجیے آپ کہ چار چیزیں ہیں قرآن کا موضوع, قرآن چار موضوعات پر بات کرتا ہے, الحمد کے الف سے لے کر سنے والناس کے سین تک, یہ پورا قرآن جو آپ کے پاس موجود ہے یہ چار ہی باتوں کو بیان کرتا ہے, اور انسان کی زندگی کے چار ہی شعبے اس نے کیے ہیں, ایک عقیدے کا کیا ہے, ایک اعمال کا کیا ہے یعنی احکام کا, ایک اس کے اخلاق کا کیا ہے, ایک اس کی سوسائٹی اور معاشرت کا کیا ہے, سوسائٹی اور معاشرت کا کیا ہے. اب آپ اس میں ایک بنیادی بات یہ بھی سن لیجیے کہ جب عقیدہ ٹھیک تھا تو بات مکمل ہو جاتی نا, فرمانا عقیدہ ٹھیک تھا تو بات کیسے مکمل, عقیدہ اگر ٹھیک تھا تو ہمیں کیا پتا تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں, دوسرے کو کیسے پتا چلے گا, رب کو تو یقین ہے, رب کو تو پتا ہے, ٹھیک, رب کو تو علم ہے اس کا. ٹھیک ہے,
کہ کیسے پتا چلے گا جناب آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے؟ تو اس کا اظہار ہونا چاہیے. تو اس کا اظہار یہ کہ جس کو تم اپنا معبود مانتے ہو اس کے حضور کچھ کرتے بھی کہ نہیں کرتے؟ تو وہ تو اعمال ہو گیا, وہ تو اعمال ہو گیا. پھر انسان کو اللہ نے درندہ نہیں بنایا کہ وہ تنہا اپنی روٹی کمائے اور اپنے گھر میں گھس کے رہ جائے. نہ, انسان کی طبیعت مدنی تبع ہے. یہ ریلیشن, تعلقات, کنیکشن, رابطے, اس کے ساتھ یہ جینا چاہتا ہے. انسان کی زندگی تسبیح کے مانند ہوتی ہے. اللہ رب العالمین جل مجدہ نے احسن تقرین پہاڑ کو کیوں نہیں کہا؟ انسان سے زیادہ مضبوط نظر آتا ہے, اونچا نظر آتا ہے. شہد کو احسن تقرین کیوں نہیں کہا؟ کتنا میٹھا ہوتا ہے. سمندر کو احسن تقرین کیوں نہیں کہا؟ کتنا طاقتور ہوتا ہے. ہوا کو اللہ نے اپنی تخلیق کا سب سے بڑا شاہکار کیوں نہیں کہا؟ سب سے طاقتور چیز وہ ہے. ہمیں کیوں کہا؟ انسان کو کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ ہوا کی بقا بھی اسی کے دم سے ہے, یہ پہاڑ کی مضبوطی بھی اسی کے دم سے. اگر یہ ٹھیک رہا تو پہاڑ قائم رہیں گے, اگر یہ ٹھیک رہا تو شہد کے اندر مٹھاس رہے گی, اگر یہ ٹھیک رہا تو دریا کی روانگی رہے گی, اگر یہ ٹھیک رہا تو سبزوں اور لالہ زار کی شادمانی رہے گی, اگر یہ ٹھیک نہ رہا تو سب فساد ہو جائے گا. تو رب نے یہ کائنات بنائی ہے, اور کائنات کو بسانے کے لیے, آباد رکھنے کے لیے, ہمیشہ آباد رکھنے کے لیے رب کریم نے حضرت انسان کو ذمہ داری پہنچائی. اب جب جو لوگ رب کی اس بنائی ہوئی خوبصورت کائنات کی پالنہاری کرتے ہیں, اس کو چلاتے ہیں, تو رب ان کو پسند کرتا ہے, اور جو اس کائنات کو بگاڑتے ہیں رب ان کو فسادی کہتا ہے. اور فساد چاہے اپنے عقیدے کا ہو, یا اپنے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کا ہو, یا رونق تباہ کرنے کا ہو. جہاد کے حکم میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ درختوں کو نہ کاٹنا, زمینوں کے حسن کو خراب نہ کرنا. تو یہ کائنات جو اللہ نے حضرت انسان کے لیے بنائی ہے, رب کو انسان بھی محبوب ہے, یہ کائنات بھی محبوب ہے. اور جو اس کائنات کو لے کر اپنے عمل سے سنوارتا ہے, اپنے ذریعے اس کائنات کو سنوارتا ہے, اور اپنے آپ کو رب کی یاد سے سنوارتا ہے, تو اللہ رب العالمین اسے ممتاز و بے نظیر بنا دیتا ہے. اب آئیے ہم موضوع کی طرف چلیں. میرے دوستو, ہماری اصلاح اور ہماری بربادی ایک ہی چیز میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مفسرین نے بھی ذکر کیا کہ قوموں کی بربادیاں ان کی گیدرنگ سے ہوئی ہے, صحبتوں سے. اور بندہ ولی اور کامل بھی صحبتوں سے ہوتا ہے. کتے کو آپ نجس کہتے ہیں نا, لیکن یہ ولیوں کی صحبت میں آ جاتا ہے. تو اسی سورہ کہف میں موجود ہے, اصحاب کہف کے کتے کو آپ دیکھیں, اس سے سنگت مل گئی. تھا کتا, تھا, بولیے, تھا کتا, سنگت مل گئی اللہ والوں کی. تو اللہ نے اس کتے کو انسانی شکل دے کر جنت میں داخل کرے گا. اور انسان ہو, سنگت مل جائے خدا کے دشمنوں سے, تو پھر وہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا. یعنی ہو کتا, یاری ہو جائے اللہ والوں کے ساتھ, تو اللہ رب العالمین اسے خوبصورت شکل دے کر جنت میں داخل کرے گا. ہو انسان, یاری ہو جائے خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ, تو کتے اور بھیڑیوں کی شکل میں اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. تو سب سے پہلی چیز جو کمال ہے وہ صحبت ہے, وہ یاری ہے, وہ سنگت ہے, وہ یارانہ ہے, وہ دوستی ہے, کہ جس کے ذریعے انسان آفتاب سے بھی ورا ہو جاتا ہے, جس کے ذریعے وہ اسفل السافلین کے ذریعے پہنچ جاتا ہے. تو یہ انسان, یہ جہاں پر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ یہ قرآن کی بنیاد ہے. اب ہماری زندگی کی بنیاد کی طرف ہم چل رہے ہیں. ہماری زندگی کی بنیاد جہاں سے ہم پنپتے ہیں وہ دوستی اور یارانہ اور سنگت ہے. سنگت, ریلیشن, تعلقات, یہ تو بڑا وسیع موضوع ہے. اس میں سے ایک ٹاپک دوستی کا بنتا ہے. ماں باپ سے بھی ہماری صحبت اور ملاقاتیں رہتی ہیں, گھر میں بھی ایک صحبت اور ملاقات گیدرنگ وہاں پر بھی ہوتی ہے. لیکن آج جو ہے اس کا ایک خاص عنوان جو ہم لے کر آ رہے ہیں, جو ہماری زندگیوں پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے, وہ ہماری خارجی دوستیاں ہیں, باہر کی دوستیاں, باہر کی. اور قرآن کریم نے اس چیز کو ذکر کیا کہ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. فرما ایسی سنگت اختیار نہ کرنا, ایسے یار نہ بنانا, ایسے دوست نہ بنانا کہ جو تمہارا حال یہ کر دیں کہ وہاں پر بیٹھو تو تم خدا کو بھول جاؤ, خدا تمہیں یاد نہ رہے. تو فرما وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, اگر ایسی صحبت میں شیطان تمہیں رب کے تصور اور حقیقت سے بھلا دے, فلا تقعد بعد الذکرا, تو پھر نہ بیٹھنا جب رب یاد آ جائے. فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین, ان بدکاروں کے ساتھ, ان شیطانوں کے ساتھ, ان گستاخوں کے ساتھ, ان بے ادبوں کے ساتھ, ان خالص دنیا داروں کے ساتھ, جن کے پاس بیٹھ کر صرف مال ہی کی ہوس آئے اور تم حلال و حرام کے تقاضوں کو بھول جاؤ اور پھر اچانک تمہیں رب یاد آ جائے کہ نہیں خدا کو کیا جواب دو گے؟ تو فرما فلا تقد بعد الذکر، جب ذکر یعنی رب یاد آ جائے فلا تقد تو کھڑے ہو جاؤ وہاں سے، پھر وہاں پر نہ بیٹھو. مال قوم الظالمین، ان فساق کے ساتھ، ان خالص دنیا داروں کے ساتھ جن کے نزدیک صرف پیٹ بھرنا ہی سب کچھ ہے، حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، رب کی رضا کیا ہوتی ہے، ناراضگی کیا ہوتی ہے، ان کے ساتھ تم نہ بیٹھنا. میری بہنیں بھی سنیں، ایسی سہیلیاں بنانا کہ جن کے سامنے حرام و حلال کی کوئی قدر نہیں، محرم اور غیر محرم کی کوئی قدر نہیں، بے حیائی اور حیا میں کوئی تمیز نہیں. تو قرآن ان کو بھی خطاب کرتا ہے کہ ایسی صحبتیں اگر خواتین استعمال کریں، ادا کریں، یا اختیار کریں، یا مرد اختیار کریں، کہ کسی بھی صورت میں اسلام ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو جائے، اسلام کی عمارت سے انہیں بیزاری ہونے لگے اور پھر رب یاد آئے کہ نہیں جواب دینا ہے خدا کو. تو فرما بعد الذکر، جب خدا یاد آ جائے فلا تقعد، پھر اٹھ جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں. مال قوم الظالمین، ان فساق کے ساتھ اور ان فجار کے ساتھ. تو ایسی سہیلیاں بنانا کہ جو بے حیائی کی دعوت دے، ایسی سہیلیاں بنانا کہ جو تمہیں سیدہ زہرا کے روپ کی بجائے کسی بے حیا کے روپ کی طرف لے جائے، اور مردوں کے لیے کہ ایسی صحبت اختیار کرنا کہ جنید بغدادی اور غوث اعظم جیسی شخصیتوں سے تمہیں اٹھا کر کسی فرعون کی طرف لے جائے اور دنیا کا دل دادا بنائے، حرام و حلال کی تمیز ختم کرے. تو مسلم خواتین اور مسلم مرد کو قرآن یہ خطاب کرتا ہے کہ وہی میون سین کا شیطان، ہاں بھول کر ہی تم یہ کام کرتے ہو، اس لیے کہ شیطان تمہیں بھلاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ شیطان تمہیں بھلائے اور لمبا تم بھولے رہو. فرما نہ نہ نہ، ہماری رحمت بڑی وسیع ہے، بار بار دل پر تمہاری ہماری یاد کی دستک لگتی رہتی ہے. شیطان میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ انسان کے دل پر مکمل غلبہ اور قبضہ کر لے اور مکمل اسے ہماری یاد سے غافل کر دے. کہا نہ نہ، ہماری یاد تمہیں بار بار آئے گی اور بار بار تمہاری فطرت، تمہاری ضمیر اور تمہاری عقل تمہیں دستک دیکھتی رہے گی کہ شیطان نے گمراہ کیا تھا، شیطان نے بھلایا تھا، لو ہم راستہ تمہیں بتاتے ہیں. فرمایا وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَان، جب شیطان تمہیں بھلا دے اور بتائے نہ، تمہاری فکر بالکل مئو ہو جائے کہ حلال و حرام کیا ہے، فرما فلا تقد بعد الذکر، رب کی یاد ضرور آتی ہے بندے کو، وہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ غلط راستے پر چل گیا ہے، گاڑی ادھر لے کر رہا اس لیے کہ یہ دلدل کی طرف جا رہی ہے. لیکن فرمایا کہ جب تمہیں اشارہ ملے اور پھر تم دلدل کی طرف جاؤ تو کل شیطان بھی تمہیں یہی کہے گا کہ یا اللہ میں نے کسی کو گمراہ نہیں کیا، میں نے تو ایک مشورہ دیا تھا، قبول اس نے کر لیا. قرآن یہی کہتا ہے کہ جب قیامت کے دن انسان اپنی ساری برائیاں شیطان پر ڈالے گا، عورت یہ کہے گی کہ یا اللہ اس بدبخت نے مجھے مشورہ دیا اور میں نے یہ بے حیائی کے کام کیے، بے شرمی کے کام کیے، بے پردگی کے کام کیے. مرد یہ کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے حرام و حلال کی تمیز ختم کروائی، وہ کہے گا یا اللہ ایسا نہیں تھا، تیری رحمت تو بڑی وسیع تھی، میں نے تو صرف باتیں کی تھی اس کے کان میں، کچھ میں نے تو کچھ باتیں کی تھی اور تیرا کلام تو اس کے باطن کے اندر موجود تھا، فطرت تو موجود تھی، ضمیر موجود تھا، میں نے تو صرف مشورہ دیا تھا، قبول اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اس نے تیری بات کیوں نہیں قبول کی، میری کیوں قبول کر لی؟ تو میرا یہ قصور نہیں کہ میں نے اس کو گمراہ کیا، میں نے تو اس کو شر کا مشورہ دیا تھا، ایڈاپٹ اس نے خود کیا، قبول اس نے خود کیا. اب اپنی صلاحیت کو اجاگر کرنا، دیکھیں کسی کے کاندھے پر ہم اپنا بوجھ نہیں ڈال سکتے. اگر یہ ہم خوش فہمی میں رہیں کہ شیطان کے کاندھے پر ڈالیں گے جی شیطان نے یہ کیا تھا، تو اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، وہ خود کہے گا میں نے کسی کو گمراہ نہیں کیا، میں نے تو صرف بات کی تھی، قبول اس نے خود کر لیا ہے، قبول اس نے خود کر لیا. جا رہا ہے ایک راستہ دلدل کی طرف جا رہا ہے، ایک سیدھا گھر کی طرف جا رہا ہے، راستے میں روک کر اگر تم نے بدکار آدمی سے پوچھا جو شراب کے نشے میں دھت تھا، کہا جی یہ کہاں جا رہا ہے، کہا یہ راستہ تمہارے گھر کی طرف، ایک نیک آدمی کھڑے تھے، انہوں نے کہا یہ خود بدکار ہے، اسے خود ہوش نہیں ہے، یہ خود انسانیت کا دشمن ہے، یہ چور ہے، آگے اس نے اپنے بندے بٹھائے جو لوگوں سے چوریاں کرتے ہیں، اس کی بات نہ مان، یہ راستہ ہے. تو اب دیکھیں ایک بات اس نے بھی کی تھی، ایک بات اس نے بھی کی تھی. سمجھدار وہ ہے جو سمجھداری کو اختیار کرتے ہوئے اللہ اور اللہ والوں کی باتوں کو سن کر صراط مستقیم پر رہے، تاکہ اس کی معاشرت بھی درست ہو جائے اور قبر بھی اس کی وحشت والی نہ ہو بلکہ دنیا سے زیادہ مزیدار ہو جائے. اور خدا کی قسم بندے کی قبر جو ہے، مومن کی قبر، وہ دنیا سے زیادہ لذت والی ہے. آپ موت سے گھبرائیں نہیں، مومن کو موت سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس کے مزے قبر میں دنیا سے زیادہ ہوتے ہیں. اب بولیں گے نہیں میرے یہاں پر بنگلہ ہے، یہاں پر میری بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، درجنوں نوکر ہیں. میں نے کہا یہ اس کے سامنے خش و خاصاک کی طرح بھی نہیں ہے، ذرہ بھی نسبت نہیں، کہ ذرے کو آفتاب سے نسبت جو ہوتی ہے، یہ بھی نسبت نہیں ہے جو مزے قبر کے اندر مومن کے لیے ہوں گے. یہ آگے چل کر ہم خطاب کریں گے اس پر، جو مزے
قبر کے اندر مومن کے لیے ہوں گے، جو مزے جنت کے اندر مومنین کے لیے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا یہ جملہ، اس کی قدر و قیمت کیا مومن اپنے دل میں نہیں بٹھائے گا کہ مومن کے لیے قبر جنت کا باغ ہے، دس کھڑکیاں جنت کی کھلتی ہیں، اور جنت ہے کیسی؟ قرآن کہتا ہے کہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، کسی کان نے ایسی لذت کو کبھی سنا بھی نہیں ہے، کسی زبان میں ایسی چاشنی کو کبھی چکا ہی نہیں ہے کہ جو جنت پہ ہم نے رکھا ہے۔ تو فرمایا مومن کے لیے تو یہ کامیابی قبر سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ دنیا جس میں گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے، دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، آرام بھی ہے، بغض بھی ہے، اخلاص بھی ہے، نفرت بھی ہے، محبت بھی ہے، تو یہاں پر ایک تو اپوزٹ اس کا موجود ہے، قبر کے اندر نہیں ہوگا، قبر میں ایک ہی چیز چلتی رہے گی، مزے ہیں تو پھر مزے ہی مزے ہیں۔ بولی سبحان اللہ۔ کتنا کھوٹا سودا میں اور آپ کر رہے ہیں کہ اس بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ تیرے حضور دعا ہے کہ جب تو نے سمجھنے کی توفیق، بولنے کی توفیق دی ہے تو اب عمل کی توفیق دے۔ اب آئیے تھوڑا سے آگے چلتے ہیں، یہ میں نے صرف اس لیے کیا تاکہ ہماری طبیعتیں اس حقیقت سے بیدار ہو جائے۔ اور خدا کی قسم میں نے کوئی لفاظی نہیں کی، واللہ یہ اللہ کی قسم جو میں نے یاد کی ہے یہ لفاظی نہیں کی ہے، یہ میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بیدار کیا اور آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کی تاکہ سینہ کھلے تو ہم حقیقت کو قبول کریں، بھوک لگے تو پھر روٹی دی جائے، طلب ہو تو پھر مطلوب تک پہنچا جائے، پیاس ہو تو پانی پلایا جائے۔ تو مجھے بتائیے کہ ان باتوں کو سن کر آپ کا اور میرا دل اس بات کے لیے تیار نہ ہوا کہ ہم وہی کام کریں گے جو رب چاہے گا، جو رب چاہتا ہے، جو رب پسند کرتا ہے۔ تو آئیے اس میں سے پہلی چیز، کیونکہ جب یہ مزے دنیا و آخرت کے اندر ہے، دنیا تو میرے دوستوں گزر جائے گی، چاہے بنگلے میں گزاریں یا گاڑی میں گزاریں یا جناب جو ہے جھونپڑی میں گزاریں یا سائیکل چلاتے ہوئے گزاریں یا پیدل گزاریں، یہ تو گزر رہی ہے، زندگی کا نام ہی گزرنا ہے، گزر رہی ہے، اصل مقصد اس قبر کی ہے۔ دیکھو غفلت میں بھی گزر رہی ہے، ایسی بھی گزرے گی، لیکن ایسی انویسٹمنٹ کرو، ایسی شمولیت کرو کہ یہ زندگی گزر بھی رہی ہو اور زوال آ ہی نہ رہا ہو۔ اس لیے کہ جس کو لوگ زوال سمجھ رہے ہوں گے تو تھوڑا سے لگا کر بہت بڑی موڑی کما رہے ہوں گے، اور وہ کیسی ہے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور انسان کی زندگی کے جو بنیادی دستور ہے۔ ایک بات اس میں ایک نقطہ عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف میں آ جاتا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی سننے والا کہہ کہ نہیں یہ تو جیسا بچے کو پھسلا کر اس کو تھوڑا نہیں بیٹا آج یہ نہیں کرنا کل کر لینا، تو آپ کہیں پھسلا تو نہیں رہے؟ میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں، قرآن نے پھسلایا نہیں ہے، وہ اسے پاک کلام ہے، کیونکہ پھسلانے کے اندر جھوٹ بھی ہوتا ہے ایسے دل بہلانے کے لیے۔ تو کہیے آپ ابھی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ جنت میں کیا ہوگا، تو یہ کہیں آپ ہمارا دماغ بنا کر اپنی طرف کھینچنے کی زبردستی تبلیغ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اسلام نے ایسا نہیں کیا، میں جس معاشرت پر بات کر رہا ہوں تو اسلام اس پر چیلنج کرتا ہے کہ جو زندگی گزارنے کے اصول ہم بنا رہے ہیں اور ایک زندگی گزارنے کے اصول تم نے بنائے، تم نے دنیا میں رہنا ہے نا؟ کہاں کہ ہم تو آخرت پر اس کی بات عرض کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹی دنیا میں اس طریقے سے گزارو جیسا اللہ رسول کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کا کوئی مثال ہی نہیں کہ کتنا اجر تمہیں وہاں ملے گا، اس سے زیادہ مزے وہاں ملیں گے، اس سے نرم بستر وہاں ملے گا، اس سے گھنی چھاؤں وہاں ملے گی، اس سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے وہاں ملیں گے، اس سے لذیذ کھانے وہاں ملے گی۔ تمہاری اگر بیویاں ہیں تو ان کے ساتھ حقوق اس طریقے سے ادا کرو تو اسے بھی حسن ملے گا اور حسن والی عورتیں بھی ملیں گی۔ تو فرمایا کہ کون سی چیز تمہاری طبیعت کی اشتہا کی ہے جس کو تم زوال سمجھتے ہو، وہ وہاں پر ترقی در ترقی ہے۔ لیکن سنو، اس کو اگر یہ کہا جائے کہ جناب آپ آخرت کی بات کر کے یہ صرف آپ گویا کہ ایک پھسلا رہے ہیں، تو میں نے کہا نہیں، دیکھو ہم آخرت کی بات کر رہے ہیں لیکن دنیا کے سسٹم کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ اب دنیا کے سسٹم کو ہم ذکر کر رہے ہیں، اسلام نے جو دنیا گزارنے کا سسٹم جو اصول بیان کیا ہے، مجھے بتاؤ اس سے امن ہو سکتا ہے یا تمہارے بنائے ہوئے طریقے سے امن ہو سکتا ہے؟ اسلام نے جو اصول دیے اس سے ہو سکتا ہے؟ پڑوس کے حقوق، مہمانوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، تربیت اولاد کے حقوق، کمانے کے حقوق، تولنے کے حقوق، دکان بند کرنے کے حقوق، دکان کھولنے کے حقوق، راستے میں چلنے کے حقوق، راستے کے بیٹھنے کے حقوق، ہر چیز کے حقوق جو بیان کیے ہے، کوئی انگلی رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہ اس میں کچھ گویا کہ یہ کچھ غیر متوازن ہے، اس میں توازن نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کے اس دنیا میں ہی رہنا ہے نا، تو دنیا کے سارے اصول جو انسان اسلام نے ذکر کیے، کوئی انگلی رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہ یہ غیر متوازن ہے۔ جب توازن والے اور ایسے توازن والے ہیں کہ اس طریقے سے اگر زندگی ہم گزاریں، پڑوس کے حقوق کے ساتھ تعلقات، محبت، رشتے، اس کو نبھا کر رکھیں، تو میں کہتا ہوں یہی دنیا جنت بن جاتی ہے۔ تو جس اصول کو اپنا کر یہی دنیا ہمارے لیے فزیکل دنیا ہمارے لیے جنت بن جاتی ہے، تو اگر اس نیت سے ہم یہ کریں کہ رب نے یہ حکم دیا تو یہ دنیا تو جنت بنی بنی، پیار محبت عام ہوا ہوا، خیر خواہی عام ہوئی ہوئی، بھلے تو بھلے ہوئے ہوئے، لیکن رب کے لیے کیا تھا، اس کے صدقے اس کے مقابلے میں اربع ارب درجہ اللہ رب العالمین قبر و حشر میں عطا فرمائے۔ تو یہ ہم لارے لپے نہیں دے رہے، یہ زندگی کے اصول پہ ہم بات آخرت کی کر رہے ہیں لیکن دنیا سنوارنے کی توہین کر رہے ہیں، اور دنیا کو سنوارنے کا جو اصول ہے جو اسلام میں ذکر کیا ہے، اس سے بہترین اصول کوئی بنا ہی نہیں سکتا، اس سے بہترین اصول کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں اسلام جو اصول دیتا ہے تربیت زندگی کا، جو اسلام اصول دیتا ہے کہ جی گورا بڑا فرمان بردار، میں نے کہا گورا اس کیمرے سے ڈر کر یہ کرتا ہے، گورا وہ ٹریفک پولیس کے اس چارج جو اس کو لگے گا، پنشمنٹ جو لگے گی اس سے ڈر کر کر رہا ہے، یا پھر اس کے اندر وہ عادت بن چکی ہے۔ مثال کے طور پر یہ انسان کی ایک تربیت ہے، سنیے آپ کہیں گے کہ نہیں ہم نے بھی وہ دنیا دیکھی جا کر، لیکن میں وہاں پر اسلام کے نظام کے بعد ہم اسے ٹھیک کہتے ہیں، اس کی مذمت نہیں کر رہے، ٹھیک ہے جو بھلائی ہے جو اچھائی وہ اچھائی ہے، ہم مذمت نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام تبدیلی کیسے لے کر آتا ہے، وہ یہ ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، آج پاکستان کے اندر قانونی کوئی نظام نہیں ہے، لیکن اگر آج عدالتی نظام قائم ہو جائے اور ہر ایک کو سزا دی جائے، جھوٹے کو سزا دی جائے، سچے کو سچی کی پذیرائی کی جائے، ٹھیک ہے، جس طرح باہر ہوتا ہے جو صحیح طریقے سے ٹیکس ادا کرتا ہے تو اس کو نہ جانے کتنے فائدے ہوتے ہیں، ہر جگہ پر ہوتے ہیں، جو جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تو یہ ہوگا کہ ہم، کیونکہ آدھی زندگی ہماری گزر چکی ہے، اگر یہ نظام آج پاکستان کے اندر آ جائے کہ جو جھوٹ بولے گا اس کو سزا ملے گی، جو غلط کرے گا اس کو سزا ملے گی، جو ٹھیک کام کرے گا اس کو پذیرائی ملے گی، اس کے اخباروں میں نام آئیں گے، اس کے ٹیلی ویژن میں نام آئیں گے، اس کو مراتی دی جائے گی دنیا کی، میں کہتا ہوں یہ مجھے اور آپ کو قبول کرنے میں تھوڑی دقت ہوگی، لیکن جب ہم نہیں رہیں گے اور ہماری نسل آ جائے گی اور وہ آنکھ کھولے گی ایسے نظام میں، تو خود بخود ان کی عادت بن جائے گی۔ آج گورے نے ورنہ گورا تو نہانے کو کفر سمجھتا تھا، آپ اندلس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب طارق بن زیاد اندلس کے اندر پہنچے ہیں تو لائبریریاں اندلس کے اندر اسپین میں پڑھنے کا نظام کو کفر سمجھا جاتا تھا، تاریخ موجود ہے، انسائیکلوپیڈیا برٹانٹیکا آپ اٹھا کے دیکھیں، برطانیہ کے اس انسائیکلوپیڈیا کو دیکھیے، اس میں شکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ہمارے پاس موجود ہے کہ اسپین کا نظام اس طریقے پر رہا اور اس طریقے پر اس کی صورت رہی کہ جب مسلمان اسپین پہنچے تھے تو مسلمانوں نے سڑکوں کو صاف کیا، باغات بنائے، کیاریاں بنائی، خوبصورت ماحول بنائے، پورا ایک گویا کہ قدرتی نظام کو سنوارنے کا پورا ادارہ بنایا، دریائیں اور ایسی چیز کے کچرا روڈ پر پھینکنا جو آج کی بات ہے، یہ اسلام نے پہلے اسپین میں دے دیا، روڑوں پر لوگ پیشاب کرتے تھے تو حمام بنائے گئے، بیت الخلاء بنائے گئے، لائبریریاں بنائی گئی، یہ نظام موجود تھا کہ اگر کوئی نصرانی جا کر نہا لے، بال کٹوا لے، سر میں تیل لگا لے، کنگھی کر لے تو کوئی عیسائی اس سے بات نہیں کرتا تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا، پلیت رہنا ان کا مذہب تھا، ان کو صاف رہنا اسلام نے سکھایا ہے، ہائے بے وفا غدار ہم نکلے، دین سے ہم نے غداری کر لی، بے وفائیاں ہم نے کر لی، آج صاف ستھرا نظام سارا انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے اور آج ہم بربریت کی طرف آ گئے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام نے نظام دیا لیکن اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، یقیناً اسلام نے دیا ہے لیکن ہم ترجمان ہیں اسلام کے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس طرح میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا کہ کروڑوں روپے کے بنگلوں کی اسٹریٹ ہوتی ہے کہ جناب یہاں پر بھی کروڑوں روپے کے بنگلے بنے، یہاں بھی بنے، سیوریج لائن بہ رہا ہے، سیوپر کو آپ 100 روپے دے کر ٹھیک کرا سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، بلدیاتی نظام والے کریں گے، تو یہ ہمارے اخلاقی نظام ہے۔ میں یہ سوچتا نہیں کہ اگر یہ زمین صاف رہے گی تو میرے بچے بھی یہاں پر رہتے ہیں، کوئی نمازی گزرتا ہے، کوئی گاڑی والا گزرتا ہے، بلکہ حضور آپ کوئی کہ اس میں کیا ہے، میں نے کہا اس میں بھی خدا نے جنت کی بشارت رکھی ہے۔ اب دیکھو جنت ملنی ہے بعد میں، نظام ابھی سدھر رہا ہے، کہہ رہے تھے نا کہ آپ تو یوں لارے لپے دے رہے ہیں، میں نے کہا نا دیکھو نظام ابھی سدھر رہا ہے اور ملے گی جنت بعد میں مرنے کے بعد، لیکن حضور یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر راستے میں تکلیف دے شے بھی پڑی ہو اور گاڑیاں گزر رہی ہو، چلنے والے گزر رہے ہو، تم رک کر اگر اس کو اٹھا کر سائیڈ میں رکھو، فرمایا یہ اللہ کی راہ میں بہترین صدقہ ہے۔ یہاں پر آپ کا راستہ کلیئر ہوا، کلیئر ہوا، ٹھیک ہے، آپ نے ایک ذمہ داری سمجھی ایک شہری ہونے کی، ایک ملک کے ساتھ آپ کی محبت جاگی، اس زمین کے ساتھ محبت جاگی، آپ کو جس نے دیکھا اس میں بھی خیر کا جذبہ ہوا، ایک ریلیشن آپ کی قدر و قیمت اس دنیا میں آیا ہو گئی، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، دوسروں کو کام آتا ہے، اور اس کو اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا تو یہاں بھی آپ کی واہ واہ ہو رہی ہے اور وہاں بھی آپ کی واہ واہ ہو رہی ہے. یہ ہے نظام مصطفیٰ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے نظام مصطفیٰ کہ چلنا ایسا ہی، دنیا کو دنیا کے طریقے سے گزارنا ہے، لیکن دنیا کے طریقے سے گزارو تو صحیح، بھیڑیا بن کے نہ گزارو، خود غرضی کے نہ ساتھ نہ گزارو. اپنے فلیٹ کو بند کر لیا، دروازے کو بند کر لیا، باہر کیا ہو رہا ہے، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، اڑوس میں کیا ہو رہا ہے تمہیں کوئی فکر نہیں ہے. اپنے بچوں کو تم نے کمرے میں بند کر لیا، اگلے پڑوس کا بچہ باہر روڈ پر کھڑا ہے، تمہیں اتنی توفیق نہیں کہ اس کو اٹھا کر اس کے والدین کے حوالے کر دو. تم نے تو بھیڑیا صفت خود اپنی زندگی بنا لی ہے، پھر نام کے مسلمان رہ گئے. تو آج یہ نہ کہ عدالت عظمیٰ کوئی فیصلہ نہیں کر رہی ہے، آج سیاسی نظام کرپٹ کا شکار ہو گیا ہے، بلدیاتی نظام کراچی میں نہیں ہے. اور اس پر تبرہ کرنے کی بجائے ہمارے اندر بھی تو خدا نے ایک نظام رکھا ہے نا، اس کو تو کم سے کم میں اور آپ مل کے بہوئے کار لائیں. 100 روپیہ دے کر ہم سیوریج لائن ٹھیک کرا سکتے ہیں لیکن نہیں کراتے. یہ 100 روپیہ سگریٹ اور پان میں ختم کر دیں گے، لیکن یہ سنیں، اگر اس گندگی کو غلط سمجھ کر اس پر عمل نہیں کیا تو اس پر بھی تمہاری گرفت ہو سکتی، کیونکہ یہ معاشرت کی تباہی ہے اور اسلام کا موضوع معاشرت ہے. ہر وہ چیز جو معاشرت کو ڈیمیج کرے گی، سوسائٹی کو ڈیمیج کرے گی، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ وہ کر سکتے تھے لیکن آپ نے لوگوں کو غیر ضروری سمجھا، اس کا مطلب آپ متکبر ہو گئے. اب اسلام یہاں سے آ کر پکڑتا ہے کہ آپ نے کہا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کیوں کروں، میری ذمہ داری نہیں ہے. اب اسلام کہتا ہے کیا فکر تم نے رکھی ہے، اس سے ہٹ کر اپنے آپ کو سوچا تم نے، تو یہ ہٹ کر سوچا تو اس کو خود غرضی کہتے ہیں، اور خود غرضی کو بھی قرآن گناہ کہتا ہے. تو اتنا خوبصورت تبدیلی کا نظام، اتنا خوبصورت نیکی کو لانے کا نظام، نیکی کی دعوت اور خیر خواہی کا نظام جو اسلام دیتا ہے ہر فکر سے پکڑ کر. مثال کے طور پر میرے گھر کے آگے اگر سیوریج لائن خراب ہو گئی بہ رہی ہے تو میں تو بھائی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا، میں سائڈ سے جا رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں. اب مولوی صاحب، پیر صاحب، سید صاحب، میرا کیا قصور ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ فکری طور پر دیکھیے کہ ایک تو وہ ضروری ایک گناہ ہوتے ہیں جو اعلانیہ ہوتے ہیں، ایک اخلاقی گناہ ہوتے ہیں، اور اخلاقی گناہ پھر بڑے گناہ کی طرف بندے کو ابھارتے ہیں. اس لیے قرآن کے موضوع صرف معاشرت نہیں، اخلاق بھی ہے. معاشرت آپ کے ظاہر پر ہے، اخلاق آپ کی فکر ہے، آپ کا باطن ہے، سمجھا؟ اس لیے قرآن کے ٹاپک 4 ہیں، عقیدہ، احکام و معاشرت، اخلاق اور معاشرت. یہ 4 چیزیں کیوں رکھی ہے؟ اب یہ جو نظام خراب ہو رہا ہے یہ تو معاشرت ہے، ٹھیک ہو رہا ہے یہ تو معاشرت سے متعلق. ٹھیک ہے بھائی، میں تو اپنی گاڑی صحیح کر کے لے گیا نا، میں نے تو کسی پہ چھینٹے نہیں اڑائے، میں تو سائڈ سے چلا گیا، میں نے تو یہ سیوریج لائن خراب نہیں کی. تو اسلام کہتا ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے نہیں خراب کی، تم اسے ٹھیک کر سکتے ہو. کہاں یہ تو میرے پاس ہے. کہا کیوں نہیں کرتے؟ کہا وہ بلدیاتی نظام. کہا ان سے تو آڑے ہاتھوں نپٹا جائے گا کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں اس کے، لیکن تم نے کلمہ پڑھا ہے اور تم قرآن کے طالب علم ہو، مسلم ہو، معاشرت قرآن کا موضوع ہے، اخلاق موضوع ہے، اس پر تمہاری پکڑ ہوگی. کاؤنسلری نظام نہیں. کہا ان سے تو دیکھ لیا جائے گا کہ انہوں نے پیسے کیا کیے، وہ تو الگ مسئلہ ہے. اسلام کہتا ہے ان کی تو آڑے ہاتھوں پکڑ ہوگی ہوگی، لیکن تو نے یہ سیوریج لائن صحیح کرا سکتا تھا. ایک چھوٹی سی مثال میں ایک سیوریج لائن کی ذکر کر رہا ہوں جو ہمارے کراچی کا ایک معاشرہ ہے. مثال کے طور پر ایک کانٹا زمین پر گرا ہوا ہے اور گاڑی والا اگر چلا جائے رات کے اندھیرے میں، موٹر سائیکل والا بیچارہ اگر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں جا رہا ہو اور یہ کیل اگر اس کے ٹائر میں لگ جائے اور اندھیری رات میں اگر اس کا ٹائر پنچر ہو جائے تو وہ اپنے بیوی بچوں کو رات کو کہاں لے جائے گا؟ تیرے دماغ میں یہ بات آئی تھی؟ کہا آئی تو ضرور تھی. تو کہا میں نے تو کانٹا نہیں پھینکا تھا، میں نے تو راستہ خراب نہیں کیا تھا. کہا نہیں کیا تھا. کہا میری ذمہ داری نہیں راستہ صحیح کرنا، وہ تو حکمرانوں کی ذمہ داری، وہ وزیر اعلیٰ صاحب کی ذمہ داری ہے. تو کہا وہ تو وزیر اعلیٰ کو تو پھر بعد میں دیکھیں گے، لیکن تو ایک مسلمان ہے، قرآن تجھے بھی مخاطب کرتا ہے تیرے درجے پر، اس کو مخاطب کرتا ہے اس کے درجے پر. قرآن نے کیا تو یہ معاشرت کا حکم نہیں دیا؟ کیا معاشرت تیری ذات کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں؟ کیا قرآن نے اخلاق کا حکم نہیں دیا؟ کہا دیا. مختصر یہ ہے میرے دوستو، اب یہ بتائیے کہ تو نے وہ نہیں اٹھایا، گاڑی سائیڈ سے لے کر تو چلا گیا، کیا سمجھ کے تو چلا؟ یہ بتا، تیرے اندر خود غرضی آئی نا کہ میں تو بچ گیا نا، یہ خیال تیرے اندر آیا کہ نہیں آیا؟ یہ بتا. انسان کہے گا ہاں یہ تو آیا میرے اندر خیال کہ میں تو بچ گیا نا. فرمایا اس کو کہتے ہیں خود غرضی. اگر تو نے معاشرت میں کسی کو ڈیمیج نہیں کیا تو اخلاق کے ذریعے کر رہا ہے. تو نے اپنے آپ کو معاشرے سے کاٹ کر الگ کیا، اور یہی ہمارے نزدیک گناہ ہے، یہی گناہ ہے. تو نے معاشرت سے اپنے آپ کو کاٹا. اچھا کاٹ کر تو نکلا، اس میں دو فکریں ہیں، ایک تو نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے غیر ضروری سمجھا، اور نے اپنے آپ کو اپنے گھر اپنے بچوں کو سیف کرنے کے لیے خود غرضی اختیار کی، جو گناہ کی جڑ ہے. ایک دوسرا یہ کہ تیرے خیال میں یہ بھی تو آیا ہوگا کہ جناب چلو کوئی پاؤں ایسی کوئی پاؤں سے چلنے والا یا جناب جو ہے کہ وہ موٹر سائیکل پر جانے والا وہ اس حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، ہم تو بچ کر نکل گئے. تو کہ یہ بھی تیرے خیال آیا ہوگا؟ کہاں کا اس کو تکبر کہتے ہیں، اس کو تکبر کہتے ہیں. اور ہمارے وہاں پر شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ تکبر ہوتا ہے. تو یہ اسلام ہے، یہ نظام. اب میں پوچھتا ہوں گوروں سے، یہ گوروں سے متاثر. مجھے ایک بچہ ہمارا ساتھی ہے کاشف، وہ مجھ سے کہنے کا کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک ملحد بے دین ہے، وہ کہتا ہے اسلام نے کبھی ریاست قائم ہی نہیں کی ہے. میں نے کہا اس کو میرے پاس لے آ کر پانچ منٹ میں اس کی چھٹی نہ کر دے تو پھر ہمارے کو کہنا کہ تو پروفیسر بنا پھر رہا ہے. تو کہتا کہ اسلام نے کوئی ریاست کا نظام نہیں دیا، اسلام تو راستے سے کانٹے تک کے ہٹانے کے ریاست کے جزیات پر گفتگو کرتا ہے، فکروں تک کو پکڑتا ہے، فکری ذمہ داری کرتا ہے. تو یہ ریاستی نظام نہیں ہے، تو اس سے بہترین ریاست کا نظام کون سا ہوگا؟ جزا و سزا ان دو پیمانوں میں ریاست تقسیم ہوتی ہے، اور جزا و سزا کو وہاں سے لے کر، جزا کو اوپر سے لے کر نیچے تک، اور سزا کو اوپر سے لے کر اس کی انتہا تک جہاں تک سزا کا تصور جاتا ہے، اسلام وہاں تک لے جا کر اس کو پکڑتا ہے. اور جہاں تک اجر کا تصور جاتا ہے، اسلام کہتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ، اس سے بڑا جملہ کیا ہوگا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ. فرما رائی کے دانے کے برابر. کتنی مثال، رائی کا دانا ایک محاورہ ہے، رائی کا دانا یہاں پر حقیقت کے ساتھ ایک محاورہ بھی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی، چھوٹی سے چھوٹی، جس کو تم غیر ضروری سمجھو لیکن ہو وہ بھلائی کا کام، یرا، تو ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کا اجر قیامت کے دن دیکھ لیں گے. فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَا. فرمایا پنشمنٹ اور سزا، جزا و سزا کو آپ دیکھیں. فرمایا کہ اگر کوئی غلط چیز ہو، یعنی کہ بڑی بڑی، فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی غلطی، جس کو آپ کہتے ہیں بال برابر، بال برابر سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے بال برابر ایک مثال ہے، یعنی جس کو تم خیر نہ سمجھو اگر وہ خیر ہو تو اس کا بھی اجر تمہیں دیا جائے گا. بال برابر بھی نیکی ضائع نہیں کی جائے گی، اور بال برابر بھی تمہاری فکری اخلاقی برائی کو بھلایا نہیں جائے گا، تمہارے سامنے لایا جائے گا. میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے اس سے بہترین ریاست اور معاشرت سماج کا کون سا دستور ہو سکتا ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درس نظام مصطفیٰ سے متصادم یا مقابلے پر آ سکے. تو لہذا کہیں آپ کے ذہنوں میں یہ شک و شبہ پیدا نہ ہو جائے کہ نہیں آپ یوں ہی گویا کہ بہلا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، یہ مثل غالب کے نہیں، یہ نہیں ہے کہ جناب دل بہلانے کے لیے خیال غالب اچھا ہے. میں نے کہا وہ غالب تھا جس کو دل بہلانے کے لیے خیال رکھنا پڑا. ہم الحمدللہ پکے مسلمان اور اللہ رسول کے کلمہ پڑھنے والے، ہمارے پاس یہ حقیقی نمونے موجود ہیں، دل بہلانے کے لیے حقیقتیں موجود ہیں جس سے ہماری معاشرت درست ہوتی ہے اور اسی سے ہماری آخرت درست ہوتی ہے. اب توجہ رکھیے گا میری طرف. میں تو اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ دوستی ہے. کیا چیز ہے بولیے؟ کیونکہ دیکھیے اسلام نے باہم تعلق کو بہت دخل دیا. رشتہ داروں سے جو قطع کرے گا اسلام نے پسند نہیں کیا، فرما اس کا رزق روکیں گے ہم. یا اللہ اس نے شرک تو نہیں کیا نا، کفر تو نہیں بکانا، فرما ہمارے نظام کو توڑنے کی کوشش تو کی نا. اس کی زینت اور خوبصورتی جو ایک تعلقات رشتہ داریوں پر قائم تھی اس کو تو توڑا نا، فرما رزق روک دیں گے اس کا. فرمایا جو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایسا صدقہ بتائیں کہ جس پر کوئی حساب نہ ہو اور اللہ قبول کر لے، حضور نے فرمایا تیرا وہ رشتہ دار جو تیرا دل بڑا جلاتا تھا اور تو پھر بھی اس کی خدمت کرتا تھا. تو کہا یہ تیرے لیے دل میں بغض رکھنے والا تیرا رشتہ دار، اللہ اکبر، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. فرمایا تیرا دل دکھانے والا اور تیرے لیے کڑک دل رکھنے والا تیرا رشتہ دار، وہ تیرے لیے برائی سوچتا تھا پھر بھی تو اس کے بچوں کے ساتھ اس کے ساتھ نیکی کرتا تھا. فرمایا یہ ایسا صدقہ ہے جو ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. مجھے بتائیے ایسا بہترین نظام لائے گا کون، اس کے مقابلے پر کون سا نظام ہو سکتا ہے؟ اور الحمدللہ یہ نظام مصطفیٰ ہے. گورا ڈنڈے اور جیل کی وجہ سے ڈر کر سر کو جھکاتا ہے، الحمدللہ مسلمان جو حقیقی مسلمان ہے وہ اگر ظلم چھوڑتا ہے اور عدل کی طرف آتا ہے تو وہ دنیا کی جیلوں کی اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے وہ شرماتا ہے، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے شرماتا ہے. اور پھر رب یہ کہتا ہے دیکھ میری شرم کی وجہ سے تو نے یہ کام نہیں کیا نا، کہ میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. کاروباری نظام ہے، اللہ اکبر، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرے. مالک آپ کو پالے، آپ کو ساری
فیسلٹی دے. آپ دور سے آتے ہیں آپ کو گاڑی بھی دی, آپ کی تنخواہ, آپ غریب ہیں تنخواہ بھی بڑھا دی. لوگوں نے کہا جی مالک بہت اچھا ہے, سب اس مالک کی تعریف کرتے ہیں کہ یار تھوڑا سا کام ہوتا ہے اتنا, گھر کا بھی خیال رکھتا ہے, بچوں کی تعلیم کا بھی خیال رکھتا ہے, ہر شے کا خیال رکھتا ہے. کہا جی ایسے لوگ تو دنیا میں بڑے کم ہوتے ہیں. کہا نہیں جناب, وہ کم میں بھی سی یہ ایک آدھی ایسے لوگ ہیں کہ جو غریب مزدوروں کا اتنا خیال رکھتے ہیں. اب اس نے ایک مینیجر اپنے آفس میں, اپنے فیکٹری میں رکھا ہے یا اپنے ادارے میں رکھا ہے, اور ایک شخص ایسا ہے کہ جو اتنا ملنے کے بعد بھی اس کے ادارے میں چوری کرتا ہے, ادارے میں چوری کرتا ہے. مینیجر نے اس کو پکڑ لیا, مینیجر نے اس کو پکڑ لیا, کہا شرم کر, فلاں جگہ تو کام کرتا تھا تجھے 2000 ملتے تھے, یہ مالک تیری ضرورت کو جانتے ہوئے تجھے 20000 دے رہا ہے, جو تو نے خود کہا مجھے خرچہ اتنا ہے, اس کے ساتھ تیرے بچوں, تیرے سب کا خیال, خیر خواہی, اور ہر 6 مہینے کے بعد, 4 مہینے کے بعد تمہارے غریبوں کے لیے تمام معاملات, تو تم نے ایسے شخص کے ساتھ گویا کہ عدل کے خلاف کیا. اس نے مینیجر صاحب کو کہا کہ دیکھیں مجھے بڑی شرم آ رہی ہے, آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا, آئندہ میں ایسا نہیں کروں. کتنی شرمندگی کی بات ہے. مینیجر صاحب نے کہا کہ چلو آپ چھوڑ دیا. اب دوسری بات جب اس نے چوری کی تو مینیجر صاحب نے کہا کہ نہ نہ نہ, اب میں کچھ نہیں کر سکتا, اب تمہیں مالک سے ملنا پڑے گا. اب مجھے بتائیے کہ ایک مینیجر چوری کو پکڑے اور اس پر باز پرس کرے تو وہ اور ہے, اور وہ کریم مالک, وہ رحیم مالک جس نے نوازا ہے, اس کے سامنے کھڑا ہونا یہ خود ایک سزا ہے. جہنم میں جانا یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو اس کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے. اور قرآن کہتا ولی من خاف مقام ربہ جنتان, فرما جو ہمارے حضور کھڑے ہونے سے شرما گیا, ڈر گیا, تو ہم اگلے کو ایک جنت دیتے ہیں, اسے 2 جنتیں دیں گے. تو آپ دیکھیں وہ کیسا کریم رب ہے, سزا پھر بھی نہیں دیتا, سزا پھر نہیں دیتا. فرماتا بس تو شرما گیا اور شرم ساری سے تو نے یہ کام چھوڑ دیا, یا غلطی تجھ سے ہو گئی اس کا تو نے ازالہ کیا, اور کہنے لگا یا اللہ میں تیرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوں. علامہ اقبال کی وصیت ہم نے پڑھی, بڑے سمجھدار آدمی ہیں, انہوں نے اللہ رب العالمین کے حضور دعا کی کہ مولا میرا جو حساب لینا ہے وہ لے لینا, لیکن مصطفیٰ کریم کے سامنے نہ لینا, میرے محبوب کے سامنے نہ لینا. تو یہ وہ حیادار لوگ ہوتے ہیں, یہ بیدار لوگ ہوتے ہیں جن کے ہم ماننے والے ہیں. ہمیں چاہیے کہ یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کریں, اپنی موت کو گلے گلزار کرنے کے لیے, اپنی آخرت کو اس سے زیادہ سنوارنے کے لیے, اور پھر اسی دنیا کو اس سمار کا سب سے بڑا ماحول دینے کے لیے. اب آئیے گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ہم آج کے اس موضوع کو شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اس کو انشاءاللہ دوستی کے آداب کے حوالے سے ہم اس بات کو آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں. اب اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دوستی کو منع نہیں کرتا. اسلام بولیں, پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں, اسلام دوست رکھنے کو منع نہیں کرتا, بلکہ جو نہ رکھے اس کو برا جانتا ہے. لیکن دوست کیسے ہونے چاہیے یہ ضروری ہے, اور اس کے شرائط اور ضابطے کیا ہونے چاہیے یہ بہت اہم موضوع ہے جس کو انشاءاللہ ہم لے کر چلیں گے. آج میں ایک آدھ حدیث پڑھتا ہوں, پھر دوست کیسا ہونا چاہیے, بھلے وہ دیندار ہو لیکن کچھ اندر کے بھی تقاضے ہوتے ہیں, کچھ ظاہری تقاضے ہوتے ہیں اور کچھ اندر کے تقاضے ہوتے ہیں, کچھ دینی تقاضے ہوتے ہیں, کچھ اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں. ان دونوں کا جب امتزاج ہو تو بندہ اس کو دوست رکھے. صرف یہ نہیں کہ آپ کو اجتماع میں لے کر آئے اور درس میں لے کر آئے اور جائے, اس کے ساتھ کوئی مادی ضرورتیں بھی بندے کی ہوتی ہیں, کوئی اخلاقی ضرورت بھی ہوتی ہے, اور وہ انشاءاللہ میں سیدنا امام غزالی نے جو نقل کی ہماری اصلاح کے لیے تو ہمیں خوب سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کس کے دوست بنے ہیں. تو کیا میں حیران ہوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ سے ایک صحابی کو پیار ہو گیا. انہوں نے کہا جی میں آپ کو اللہ کے لیے میں نے اپنا بھائی بنایا. کہا یہ بہت مشکل بات ہے, کہہ تو تم نے دیا ہے لیکن تم نے اگر مجھے اللہ کے لیے, اب دیکھیں ہم جیسے دنیا دار لوگوں کی کیا اہمیت یہ واضح ہو جاتی ہے. اس میں پہلے تو محبت اللہ ہی کے لیے, دوستی اللہ کے لیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, دشمنی اللہ کے لیے ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پاک سنیے, فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کو بھائی بنایا ہے اللہ کے لیے, تو فرمائیے تو بڑی مشکل بات ہے. کہ کیا؟ کہ اب سارا آپ کے مال پر اب میرا تصرف چلے گا. کہ مزاج آپ نے بنا لیا ہے, آپ کی تمام چیزوں پر اب میری چلے گی, یہ مزاج آپ کا آ گیا. کہ نہیں, تو فرمایا پھر اس کو بھائی نہیں کہتے, اس کو دوست نہیں کہتے. کہ پھر آپ ایسے مل لیا کریں, یہ اور چیز ہے. ہمیں جو مصطفیٰ کریم نے اسلامی دوستی بتائی وہ اور چیز ہے, وہ بھیڑیا بننا نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. تو اسلام نے جو دوستی کا مزاج دیا ہے وہ ایسا عالمگیر مزاج ہے کہ اگر اس میں دوستی اس طریقے پر کی جائے, میں کہتا ہوں نسل در نسل دشمنیاں ختم ہو جائیں. اور دشمنی کا تصور کوئی نہیں کر سکتا. اور میں اس پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, مسلم احمد میں روایت موجود ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں دوستی کتنی قدر والی چیز ہے, ذرا سنیے آپ دوستی کی کتنی پذیرائی کی گئی ہے. حضور شاہ فرماتے ہیں المومن الفن مالوفن, مومن دوستی لگاتا ہے اور اس سے دوستی کی جاتی ہے. کیا فرماتے ہیں میرے آقا؟ المومن الفن مالوفن, مومن دوستی لگاتا ہے یعنی دوستی کرتا ہے اور مومن سے دوستی کی جاتی ہے. یہ بڑے قیمتی جملے ہیں, مومن دوستی کرتا ہے اور مومن سے دوستی کی جاتی ہے. فرمایا لا خیر فی من لا یالف ولا یولف, فرمایا اگر کوئی کسی سے دوستی نہ کرے تو فرمایا پھر اس کو کچھ خیر نہیں ملی. جو بندہ دوست رکھنا نہ جانتا ہو یا کسی کا دوست بننا نہ جانتا ہو تو حضور فرماتے اسے بہت بڑی خیر سے محروم کر دیا گیا. تو اسلام دوستی کی اس درجے پہ جا کے پذیرائی کرتا ہے. اور پہلا جملہ دیکھیے حضور نے شاہ فرمایا مومن دوستی کرتا ہے اور مومن سے دوستی کی جاتی ہے. ایک انفرادیت اور اجتماعیت دونوں کا یہاں پر تقاضا ہے, مومن دوستی کرتا ہے اور مومن ہی سے دوستی کی جاتی ہے. اور فرمایا جس میں دوستی کرنے کا جذبہ جس طرح اسلام ذکر کرتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو اسے ایک بہت بڑی خیر سے محروم کر دیا گیا ہے. نقطہ نظر دوستی کا کیا ہے؟ نقطہ نظر جو دوستی کا ہے جو اسلام ذکر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ دوستی اور محبت کو اسلام ذکر کرتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے, اور دشمنی اور دوری جو اسلام ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. مادی تقاضے کی دوستی کو اسلام دوستی کہتا ہی نہیں ہے. مادی تقاضے کی دوستی کو اسلام دوستی کہتا ہے. وہ تو بھیڑیوں کی چال ہے, وہ تو جانور ہوتے ہیں, جانور کو بھی جب چارہ ہوتا ہے تو کسی کے پاس چلا جاتا ہے. فرمایا انسان تو ایک عظیم شے ہے, یہ مادی ضرورت سے تھوڑی کوئی دوستی ہوتی ہے, باطنی غرض سے غرضوں سے تھوڑی دوستی ہوتی ہے. مومن کی دوستی ہمیشہ اللہ کے لیے ہوتی ہے, اور اس کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے, اس کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کے ساتھ اونٹنی پہ سوار تھے, اور وہ اتنی مبارک ہستی ہے کہتے کہ میرا سینہ حضور کی پشت انور پر لگ رہا تھا. آقا کی پشت انور پر حضرت معاذ بن جبل کہتے میرا سینہ لگ رہا تھا, اور میں بار بار دبا کر سینہ لگاتا تھا. بولے سبحان اللہ, بار بار. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر اقدس کو میری طرف سے کر کے کہا معاذ میں تم سے اللہ کے لیے دوستی اور پیار کرتا ہوں. حضرت معاذ کہتے میں اشبار ہو گیا, اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کے لیے اللہ کے لیے دوستی اور پیار کرتا ہوں. تو اسلام جس دوستی کی بات کرتا ہے وہ اللہ کے لیے, نیک کے لیے, خیرخواہی کے لیے, خدا کی نافرمانی کے لیے دوستی کو اسلام قبول نہیں کرتا, خدا کی فرمان برداری کے لیے قبول کرتا ہے. کہ ایسا دوست جو تمہیں دین پر ثابت رکھے, تمہیں تمہاری زندگی کے حقوق, ماں باپ, رشتے دار, اڑوس پڑوس, حرام حلال, اس میں تمہیں یاروں کی طرح مشورے دے اور تمہیں لے کر آئے. فرما ایسا جو دوست ہے, اسلام فرماتا ہے کہ یقیناً یہ وہ دوست ہے جسے ایک بہت بڑا خیر ملا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ مومن کی طبیعت کیسی ہوتی ہے, بڑی مشہور حدیث ہے بخاری ابو داؤد شریف کی, فرما من احب للہ, آپ تھکے تو نہیں, من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ من احب للہ, وہ جس کے لیے پیار کرے تو اللہ کے لیے کرے. غوث پاک سے پیار ہے نا, ایسی دوستی کی بات قرآن کرتا ہے جو دائمی ہوتی ہے. داتا صاحب سے پیار ہے, ایسی دوستی کی بات قرآن کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایسے فکر والے کو دوست بنائے, ایسے فکر والے کو دوست بنائے جو آپ کے باطنی تقاضوں کو بھی سمجھتا ہو, خیر خواہی کو بھی جانتا ہو, جو گناہ میں آپ کو مبتلا کرنے والا نہ ہو, جو دھوکے میں رکھنے والا نہ ہو, دنیاوی فراڈ کے ساتھ ساتھ آپ سے ایمانی فراڈ بھی نہ کر رہا ہو, معاشرتی فراڈ کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ وہ اخلاقی فراڈ نہ کر رہا ہو, جو آپ کو بٹھا کر اپنے ساتھ معاذ اللہ شراب پلائے اور دنیا کے کام کروائے, گناہ کے کام کرائے, یہ دوستی نہیں ہے. دوستی جس چیز کو کہا گیا اس کے تقاضے اسلام نے ذکر کیے ہیں اور جس کی تعریف اسلام نے کی. فرمایا من احب للہ, جو محبت کرے کسی سے تو کہا اللہ کے لیے کرے, وہ ابغض للہ, جو ناراض ہو تو پھر اللہ کے لیے ہو. فرمایا وہ منع للہ, اور کسی چیز سے رک جائے اور کوئی چیز نہ دے وہ کسی کو تو وہ اللہ کے لیے. فرمایا پیار کرے تو اللہ کے لیے, نفرت کرے تو اللہ کے لیے, دے تو اللہ کے لیے, تو چھینے اللہ کے لیے. فرمایا فقد استکمل الایمان، تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اب تو میں سمجھتا ہوں امام احمد رضا کو آپ سمجھ گئے ہوں. ہاں آج ہم نے آج عرس بھی ہے حضور امام اہل سنت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کی یاریاں اللہ اس کے رسول کے لیے ہیں، ان کی یاریاں اللہ اس کے رسول کے لیے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردا ہونا جا رہے تھے، ایک بندہ تیزی سے چلتا ہوا آیا، اور تیزی سے جب وہ چلتا ہوا آیا تو ٹھوکر لگ گئی. اب جب ٹھوکر لگی ہے اللہ اکبر، تو اس کے منہ سے گالی نکل گئی. اسے پتا نہیں تھا کہ سیدنا عمر ہے. حضرت شاہ ولی لکھتے ہیں جب اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو امیر المومنین ہے. انہوں نے لگا کہ حضور غلطی ہو گئی. آپ نے فرمایا نا کو کیا مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، چلو جاؤ. تو وہ حیران ہو جا کر کہنے لگا، اس نے پوچھا حضرت عمر سے کہ میں نے آپ کو مسجد میں تو بڑا سخت دیکھا، لیکن جب ٹھوکر لگی اور میں نے آپ کو گالی دے دی آپ نے کچھ نہیں کہا. فرمایا وہاں دین شریعت کی بات ہوتی ہے اور یہ میری ذات کی بات تھی، تو جو میری ذات کی بات ہے اس میں میری کیا اہمیت ہے، جو سختی ہے وہ اللہ کے لیے، جو نرمی ہے وہ بھی اللہ کے لیے. درود پاک پڑھیے، اللہم صل علی محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستی اور رشتے کی انشاءاللہ مزید تفصیل ہم آگے کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی مکمل نبھائی، بلکہ حضور کے عزیزوں کے جو دوست سرکار نے ان کا بھی لحاظ رکھا. میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ دیکھیے جب ان کا وصال ہو گیا، سیدہ خدیجہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ اور ہماری سب سے پہلی ماں، ام المومنین سیدہ خدیجہ کہیے رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہو گیا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ایک دفعہ باقاعدہ صحابیات نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے ایک بڑھیا کا بڑا احترام کیا. ایک بڑھیا آئی، حضور نے اس کا بڑا احترام کیا جو آپ کے پاس آئی تھی، تو پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، تو حضور نے فرما انہا کانت تعتین ایام الخدیجہ، یہ خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی، ان کی سہیلی ہے. یعنی حضور نے اس بڑھیا کے لیے قیام کیا، اس بڑھیا کے لیے حضور نے قیام کیا. تو ازواج مطہرات میں سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس بڑھیا کا اتنا ادب کیا کیوں، کہا یہ میری بیوی ہے نا خدیجہ، ان کی سہیلی تھی. اب دیکھیں حضور کہاں جا کر اس کو نبھا رہے ہیں. اور شاہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عہد کا یہ لحاظ بھی دین میں داخل ہے کہ وفا کا بھی تقاضا ہے کہ دوست کے دشمن سے تعلقات نہ گانٹے جائیں، یعنی دوست کا جو دشمن ہے، ایک تقاضا حضور نے یہ بھی ذکر فرمایا، جو ہمارے دوست کا جو دشمن ہے اس سے یاری نہ رکھی جائے. یہ حضور ذکر فرمایا دوست کا جو دشمن ہے اس سے، یہ تو غداری ہوتی ہے نا کہ آپ سے آپ کے مطلب کی یاری ڈالی ہے اور اس سے اس کے مطلب کی یاری ڈالی ہے، جو آپ کا دشمن ہے اس سے بھی اس نے یاری ڈالی ہے. وہ کہتے ہیں جی دوست کا جناب جو ہے کہ وہ دوست کا دشمن کو دوست رکھنا یہ غداری ہے. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ سارے تقاضے شریعت مطہرہ نے تفصیلا ذکر کیا جس سے دوستی کے معاملات میں دراڑ آتی ہے، خرابی آتی ہے، اور اس فکر کی طرف لے جا کر دوستی کو رکھا ہے جس میں مومن کا اخلاص، اس کی للہیت، اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ، اس کی دنیا، اس کی معاشرت، اس کے بچے، ان تمام کو گویا کہ سہولت اور معاملات کیے جائیں. خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ باقاعدہ یہ گئے اور حضرت ابو الدرداء جب آئے تو حضرت ابو الدرداء کے پاس گئے اور ہاتھ چوم لیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد نے پوچھا کہ آپ نے حضرت ابو الدرداء کے ہاتھ کیوں چومے، کہ یہ میرے والد حضرت عمر کے دوست تھے، میرے والد حضرت عمر کے دوست تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دوستی کو وہاں تک نبھاتا ہے کہ باپ کا اگر دوست ہے تو اولاد کو اس کا بھی احترام دیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ خدیجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قربانی کرتے تو خاص گوشت ان کے گھر بھجوایا کرتے تھے، سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھجوایا کرتے تھے. تو لہذا اسلام نظام معاشرت کے اندر، نظام اخلاق کے اندر دوستی پر ایک مکمل کلام کرتا ہے کیونکہ وقت اب طویل ہو گیا ہے، میں ایک ہی واقعہ یہاں پر ایک بزرگ کا ذکر کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم تفصیلاً اس کی شرائط پر ذکر کریں گے اور احادیث پر ذکر کریں گے کہ جو اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے، جو یاری رکھتا ہے، دوستی کو بڑھاتا ہے، تو اللہ رب العالمین جل مجدہ کی بارگاہ میں اسے کتنا عظیم اجر ملے گا، اور دنیا میں اس نیک دوست کے ساتھ اسے کیا فوائد اور اسے ثمرات ملیں گے. اور قرآن نے تو ذکر کیا نا، الخلہ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا گہرے سے گہرے دوست جو دنیا میں تھے وہ قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے گہرے. فرما الا المتقین، لیکن فرما جن سے دوستی ہمارے لیے تھی نا وہ دنیا سے زیادہ تمہیں فائدہ دیں گے. یہ قرآن نے واضح کیا دوستوں کے بعد الاخلاء اصدقاء نہیں فرما، الاخلاء گہرے دوست، جو تمہارے گہرے دوست الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، گہرے سے گہرے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے بروز قیامت. الا المتقین، لیکن دوستی کا وہ تقاضا جو اسلام نے ذکر کیا ہے دینداری کے لیے. میری بہن نے سہیلیاں رکھے ہیں تو دینداری کے لیے، جو حیا کو باقی رکھے، جو عفت کو باقی رکھے، جو حرمت کو باقی رکھے، جو اسلامی نظام اور دستور جو خواتین کے لیے اس پر پابند کرے، اور جو مرد ہیں وہ اس دوستی اس کو دوست بنائے کہ جس سے رسول اللہ کی محبت ملے، اللہ رب العالمین کا خوف ملے، اولیاء کاملین کی محبت اور تقوی حاصل ہو، اور اس کے ذمن میں وہ امین بھی ہو، دیانتدار بھی ہو، مخلص بھی ہو، اور اس کی آپ سے ذاتی کوئی غرض نہ ہو، ذاتی کوئی غرض نہ ہو، ایسی محبت ہو، تو فرمایا یہ ایسے دوست ہیں جن سے دنیا داری کی دوستی ہوتی ہے، تو دنیا میں بھی ان کے نام کے فائدے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے نام کے فائدے ہیں. اور جن سے غرض کے لیے دوستی رکھی جائے تو پھر وہ لڑتے بھی نظر آ جاتے ہیں، وہ مخالفت کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں. تو دوستی کے معاملے میں وہ دوست جو پیچھے اپنے دوست کے عیب کو بیان نہ کرے، اس کے راز کو افشا نہ کرے، اس کی غیبت نہ کرے، اس کی برائیاں نہ کرے، وہ دو جسم اور ایک روح ہو، اسلام ایسے دوست بنانا چاہتا ہے. مجھے بتاؤ جب سوسائٹی میں ایسے دوست بنیں گے جن کے اندر یہ طبیعتیں ہوں گی تو کتنا امن ہوگا. اب ان جاہل ملحدوں سے پوچھتے ہیں اس سے بہترین ریاست کا کوئی نظام ہو سکتا ہے؟ تمہارے وہاں تو دوستی یہ ہے کہ جو بزنس میں ہو، جو غرض میں ہو، اور یہ الگ بات ہے کہ جہاں اس کی آنکھ بنی تو اس کا مال اٹھا کے بیچ دیا، بعد میں جھگڑا ہوا تو چار بندے، اس نے بھی بیچارے نے تھوڑا سلنڈر اس لیے کہ کاروبار اس کے ساتھ کرنا ہے. تو اسلام مادی دوستی کا قائل نہیں ہے، اسلام تو سامنے بھی دوستی کا قائل ہے اور پسے پشت بھی اس دوستی کو نبھانے کا قائل ہے. اور اس ایک واقعہ سنیے کہ پسے پشت اس دوستی کو نبھانے کے بارے میں اسلام فکر کیا دیتا ہے. تو اللہ والے دین کو بہت اچھا سمجھاتے ہیں، اللہ والے بولیے سبحان اللہ، دین کو بڑا پیارا نبھاتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں اور اس کو سدھارتے ہیں. تو دیکھیے کہ کس انداز میں اپنے دوست کی ضرورت کو پورا کرنے میں بندہ پہل ہو، یہ بھی حضور نے شاہ فرمایا، اور اس کو صحیح سالم رکھنے میں خوشی محسوس کرنا، یہ ہے وہ دوستی. اس کو اچھا دیکھ کر خوش ہو جانا، یہ ہے دوستی. اگر دوست آپ ہی کے ساتھ تھا، اسی سڑک پر آپ گزرتے تھے، آج آپ کو مال کی فراوانی مل گئی اور وہ وہیں پر ہی ہے، اس کے بچوں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں میں پہننے کی چپل نہیں ہے، اور آپ کے بچے عالیشان محل میں رہتے ہیں، تو اسلام اس دوستی کا خیال رکھتا ہے، بات کرتا ہے کہ اس کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھا جائے. اس کو اگر اپنی سطح پر نہ بھی لا سکیں آپ، تو کم سے کم اس کی بنیادی ضرورتوں کو آپ پورا کریں، اور یہ وہ ضرورتیں ہیں کہ جس کو آپ پورا کر رہے ہیں. تو ایک معاشرے میں ایک اچھے نیک متقی سخاوت اور عادل اور رحیم شخص کے نام سے متعارف ہو رہے ہیں، اور یہیں پر آپ کی قبر و حشر کو سنوارنے کا ایک بہت بڑا اکاؤنٹ اور ذریعہ بھی شروع ہو رہا ہے. تو اسلام جو بھی بات کرتا ہے وہ دنیا آخرت دونوں کو ملا کر کرتا ہے، دنیا آخرت دونوں کو ملا کر کرتا ہے، کہ پسے پشت اس کی بات نہ کی جائے، اس کے دشمن کے ساتھ یاری نہ ڈالا جائے، اس کے سودے پر سودا نہ کیا جائے، بات جب طے ہو جائے تو اس کے راز کو افشا نہ کیا جائے، اس کے گھر کے راز کو افشا نہ کیا جائے، اس کے بچوں کے راز کو افشا نہ کیا جائے. فرمائیے دوستی. آپ کہیں گے جی ایسے لوگ بڑے کم ملتے ہیں، میں نے کہا نہیں، یہ طلب جب پیدا ہو جائے گی تو پھر ملیں گے آپ کو. ہم تو غفلت میں ہیں نا، ہم تو یہ بات کرتے ہی نہیں، جب نیکی ہمارے سامنے آتی نہیں، جب ایسی بات ہوتی نہیں. صحابہ اکرام نے جب یاری اور دوستی کی مواخات آپ دیکھیے، دو بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دیا، اس نے اس سے نکاح کر دیا، گھر کے اندر دو کمرے تھے تو بیچ میں پارٹیشن کر دیے کہ اس کو دے دیے. تو اسلام ایسی سوسائٹی بتاتا ہے کہ بھائیوں سے بڑھ کر، اور کسی سمجھدار نے بڑی پیاری بات کی کہ بھائی کو بھائی نبھانا آسان ہے، دوست کو دوست نبھانا بہت مشکل ہے. بھائی تو چلو خونی ہے نا، وہ تو ہے، لیکن دوستی نبھانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. لیکن ہاں، جو دوستی نبھا جاتا ہے اس پر اللہ کی بہت خیر کی خیر اور برکت خدا کی خصوصی عنایت ہوتی ہے کہ جس کے اندر یہ پیغام ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کی مغفرت بھی سلی ہو جاتی ہے کہ اس نے خیر خواہی کے لیے دوستی کی اور اس کی ضرورت کو محسوس کرتے اپنے مال سے پورا کیا اور اس معاشرت کو درستگی کی طرف لایا. اللہ رب العالمین جل مجدہ اس اعتبار سے اس کے گناہ کو معاف کر کے اسے جنت عطا فرماتا ہے، جنت عطا فرماتا ہے. اب آپ دیکھیے دوست کیسے ہونے چاہیے. یہ آخری بات، ایک بہت بڑے بزرگ تھے ان کا ایک مقولہ ہے بڑا پیارا، دوست کیسے ہونے چاہیے، میں اس پہ گفتگو ختم کرتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ جو شریعت نے، فقہ نے اور علم کلام میں اور صوفیہ نے جو اس کے شرائط تقریباً 20 ذکر کیے ہیں، بڑے لاجواب ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ العزیز میں اس کو مکمل کروں گا. آج کے دوستی کے آداب کے حوالے سے دوسرا ٹاپک چلے گا ہمارا. تو ایک بزرگ کا ایک واقعہ آپ سنیے، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آج کا ہمارے موضوع کا خلاصہ اور آج کے ہمارے موضوع کا مقصد اور مطلب کیا تھا. ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نیک بھائی کے مانند کون ہو سکتا ہے، نیک دوست جو ہے وہ نیک بھائی کے مانند کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا موت کی صورت میں تو وارث کی تقسیم میں لگے، موت کی صورت میں وارث جو ہیں، جو اس کے گھر والے ہیں میت کے، وہ وراثت کی تقسیم میں لگے ہوتے ہیں، یہ بانٹو اتنا مجھے اتنا وہ ہے، اور اس کے ترکے سے نفع اندوزی کی دھن میں ان پر سوار ہوتی ہے. اور صالح بھائی وہ ہوتا ہے جو غمگین ہوتا ہے اور اسے صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ آگے کے لیے اس نے کیا جمع کیا ہے، وہ اب کس حال میں ہوگا. وہ تو رات کی تاریکیوں میں من و مٹی نیچے چلا گیا ہے، اب اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی. اب وہ قرآن کھولتا ہے اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، خیر خواہی کے کام کرتا ہے. وارث ہے جو مرنے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں، چلے یہ مر گیا، اب حصہ کیا جائے اور وراثت تقسیم کی جائے. مذمت وراثت کی نہیں کر رہے، اس حوث کی کر رہے ہیں ہم، اس حوث کی کر رہے ہیں کہ جو اس کے ساتھ تعلق تھا اس کو معدوم کر لیا. باپ کے مرنے کی خواہش، دوست کے مرنے کی خواہش، بھائی کے مرنے کی خواہش، بیوی کے مرنے کی خواہش، اس کے بعد وہ وراثت میں لگ گئے. فرمایا یہ کوئی بھائی تھوڑی ہے، یہ تو کوئی رشتہ دار تھوڑی ہے، یہ رشتہ داری نہیں ہے. رشتہ داری تو اس اعتبار سے ہے کہ مرنے کے بعد اسے یہ فکر دل کے اندر جاگزی ہو کہ اب اس کو میں نے قبر میں چھوڑ آیا ہوں، رات کے اندھیرے میں تنہا کیسے رہے گا، قبر کے اندر اس پر کیا گزر رہی ہوگی. میں اس کے پاس نہ جاؤں نہ بیٹھوں تو اسے سکون نہیں آتا تھا، اب اس وحشت کی رات یہ کیسے گزار رہا ہوگا. اور وہ پھر دوڑا ہوا جاتا ہے، اس کی قبر کے قریب بیٹھ جاتا ہے، اپنے جیب سے اس کے لیے صدقہ کرتا ہے، گڑ گڑا کے اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ ہے وہ دوست جو دنیا میں بھی کام آیا اور آخرت میں بھی کام آیا. اللہ رب العالمین ہماری سنگتیں نیک کرے، ہمارے دوست نیک کریں، ہمیں مزاجی طور پر مسلمان بنائیں، ہمیں ہوش کے اعتبار سے مسلمان بنائیں، ہمیں فکر کے اعتبار سے مسلمان بنائیں. درس نظام مصطفیٰ کی فکر یہی ہے میرے دوستوں جو ہم نے شروع کی، تاکہ وہ تڑپ، وہ طلب، وہ بنیادی چیزیں بیدار کی جائے. اور اب تک جو ہم غفلت میں رہے تو آئیے مل کر توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مولا کریم جو ہم نے باتیں کی ہیں، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سنے ہیں، ان کے صدقے ہمیں کسی کا نیک دوست بنا دے اور کسی نیک کو ہمارا دوست بنا دے. مولا کریم تو نے ہمارے، ہم کسی کے دوست نہیں بن سکے، لیکن ہاں ہمارے بہت سے نیک دوست ہیں، بس ان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق دے، انہیں اپنے درد و نوا میں ہمیں محسوس کرنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے دے. کیونکہ جو دوست بن جائے کسی کا وہ اور صفت ہے. تو فرمایا کہ مومن دوستی کرتا ہے اور مومن ہی سے دوستی کی جاتی ہے. تو یا اللہ ہمیں اپنے جو دوست ہیں، ہمارے حقیقی دوست، ان کی شناسائی ہمیں عطا فرما. اور انشاءاللہ آنے والے درس میں پھر بتاؤں گا کہ ہمارے گرد و نوا میں ہی ہمارے ایسے دوست موجود ہوتے ہیں جن کو صرف ہم غربت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے درجے میں وہ برابر دنیاوی طور پر نہیں آتے اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بظاہر اسٹیٹس میں ہماری طرح نہیں ہوتے، لیکن جو دوستی کی محبت اور حلاوت ہے، کیونکہ انسان اندر سے بھی انسان ہے، آج کروڑوں روپے کمانے کے بعد بھی اس کے اندر ایک طلب ہوتی ہے، وہ انسیت، وہ محبت، وہ باطنی تقاضے ہیں جس کی تکمیل وہ چاہتا ہے. آج وہ سب چیز حاصل کرنے کے بعد بھی تنہا کیوں رہتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے صرف مادی تقاضے نہیں ہیں، اس کے کچھ باطنی تقاضے بھی ہیں، اس کے کچھ روح کے تقاضے بھی ہیں، اس کے عقیدے اور ایمان کے تقاضے بھی ہیں. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ اس کی تکمیل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کی بھی اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ اور صلاحیت عطا فرمائے، اور اس درس کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ حضرات دور دراز سے آئے، میری بہنیں آئیں، اللہ رب العالمین جل مجدہ تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے. کوشش کیا کریں کہ پہلے آئیں تاکہ گفتگو جلد شروع کی جائے اور تاخیر کا گفتگو شکار نہ ہو اور ہم اپنے موضوع کی مکمل تکمیل کر سکیں، کیونکہ اس زندگی کو ہمیں چاہیے میرے دوستو کہ ہم غنیمت سمجھیں، اور جب ایسے مواقع ہمارے پاس مؤثر ہو جائیں میسر ہو جائیں کہ ہم وہاں پر اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اور ساری ضرورت بھی ہماری پوری ہو رہی ہوتی ہے، نشست بھی ہوتی ہے ہماری گویا کہ دیگر جو بشری تقاضی کی ضرورت وہ بھی مکمل ہو رہی ہوتی ہے، تو حل جزاء الا الاحسان، تو احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ پھر اس کو اچیو کرنا چاہیے، آگے پڑھنا چاہیے، اس کو اویل کرنا چاہیے اور اس سے اپنے اندر تبدیلی کی فکر کو لانا چاہیے. اللہ رب العالمین دین کے تقاضوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. موت حق ہے، مرنا حق ہے، قبر میں جانا حق ہے، رب کے حضور کھڑا ہونا حق ہے، مصطفیٰ کریم کی شفاعت حق ہے، رب کے عرش کے سائے کے نیچے مومنین آئیں گے، یہ حق ہے. اللہ رب العالمین اس حقیقت کو جانتے ہوئے، دنیا ناپائیدار ہے، بولیے دنیا ناپائیدار ہے، آخرت پائیدار ہے، دنیا محدود و مختصر ہے، آخرت ہمارا اصل مسکن ہے، آخرت ہمارا ٹھکانہ ہے. پہلے بھی گئے، ابھی قریبی بھی گئے، پچھلے بھی گئے، ہم نے بھی جانا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں قبر مہیا ہو جاتی ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ایسے دوست مل جاتے ہیں جو ہاتھ اٹھا کر ان کے دعا کر دیتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو ایسے دوست ملتے ہیں جو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اسے قبرستان تک لے جاتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اسے قبر میں بڑی راحت کے ساتھ سلا دیتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر اس کی مغفرت کے لیے رب کے حضور دعا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ان تمام تقاضائے زندگی کو میرے دوستو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان کے وسوسوں سے، مکر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمارے دلوں کو اللہ تبدیل فرمائے. ہمارے نظریات کے ساتھ ساتھ ہمارے احکام و اعمال و معاشرت اور ہمارے اخلاق کی درستگی اللہ رب العالمین اپنے فضل سے فرمائے. اور ہمارے سامنے راہیں مکمل ہو چکی ہیں، مل کر ایک دفعہ بیداری کے ساتھ آپ نے جواب دینا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے عمل کرنا، انشاءاللہ ہم نے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.